بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بار بار آپ کو تاکید کی جاتی ہے کہ انتہائی شوق ذوق سے آپ ہمارے ساتھ کلاس میں موجود رہے. آپ کو بیاض والے نسخے اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ آپ کے پاس قلم ہو اور آپ نے میرے خیال سے ابھی تک محسوس نہیں کیا ربط بین السور. تو ہم آپ کو سورت کی ابتدا میں بیان کریں گے اور بتائیں گے, لیکن ایک سورت کے اندر جو آیات ہے ان میں جو ربط ہے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ وہ بتاتا ہوں, اور بعض طلباء تو شاید نوٹ کرتے ہوں گے لیکن بعض طلباء شاید نوٹ نہیں کرتے ہیں, اس لیے قلم ہر طالب کے پاس ہونا چاہیے. اور وہ جو ربط بین الآیات بیان کیا جاتا ہے اس کو آیت کے ذیل میں ضرور لکھا کرے, یہ زندگی بھر پھر آپ کے کام آئے گا, کیونکہ بہت زیادہ محنت یعنی 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال کی محنت نہیں ہے, بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ علماء کرام نے عمرے خرچ کی ہے اور اس کے بعد پھر علماء کی یہ محنت سامنے آئی ہے, تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جب ربط بین الآیات آپ کے سمجھ آئے گا اور آپ کو آیات جو ہے نا آیت آیت کے ساتھ مربوط جو ہے نظر آئے گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کتنا آپس کے اندر قرآن مجید کی آیات مربوط ہے اور کس طریقے سے اس آیت کے بعد یہ اس آیت کے بعد اور یہ اسی مضمون کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا قرآن مجید آگے بڑھاتا رہتا ہے, تو اس کا اہتمام جو ہے نا ضرور کیا کرے اور انتہائی شوق کے ساتھ. دیکھو قرآن مجید بوجھ نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی اس نعمت سے نوازا ہے, ان مبارک گھڑیوں میں اللہ پاک نے آپ کو قرآن مجید ترس لینے کی توفیق دی ہے, تو انتہائی شوق ذوق کے ساتھ اس کو لیا کرے اور اس کو اتنی بڑی نعمت سمجھے کہ گویا کہ روئی زمین پر اس سے بڑی نعمت ہے نہیں, قدر کرے اس کی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ ہے ان کے نفاق کا ثمرہ, تو آپ اسی کے نیچے آپ لیں گے ثمرہ نفاق, یہ ربط ہے ما قبل کے ساتھ. ثمرہ نفاق, اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا, انہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں, یعنی ہدایت دے کے اس کے بدلے میں کیا لے لی, گمراہی لے لی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم, سود مند نہ ہوئی ان کی تجارت, اس لیے کہ یہ سودا سراسر خسارے کا سودا ہے اور گھاٹے کا سودا ہے. ہدایت دے کے گمراہی خریدنا, اسلام دے کے کفر لینا, اور اسی طریقے سے اخلاص دے کے نفاق لینا, یہ جو سودا ہے یہ خسارے کا سودا ہے, یہ نقصان کا سودا ہے. وما کانوا مہتدین, اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت یعنی طرق تجارت کی معرفت نہیں رکھتے ہیں. وما کانو لطرق تجارت محتدین, یعنی یہ لوگ تجارت کے جو راستے ہیں اور تجارت کے جو طرق ہے اس کے معرفت نہیں رکھتے, اس کے رہنمائی نہیں رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اس کے معرفت نہیں رکھتے ہیں. اگر طرق تجارت کے معرفت رکھتے ہوتے تو قطعاً ایسا سودا نہ کرتے جو خسارے کا سودا ہے, جو تاوان کا سودا ہے, جو نقصان کا سودا ہے. تو ایک چیز دے کے اس کے بدلے میں کوئی چیز لینا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرا کہتے ہیں. عقل مند آدمی کمزور چیز دے کے اس کے بدلے میں بہتر چیز خریدتا ہے, اور جو آدمی تجارت کے اصولوں کو نہیں جانتا تو وہ اچھی چیز دے کے اس کے بدلے میں کیا لیتا ہے؟ گٹیا بیکار ردی چیزیں لیتے ہیں. ایک آدمی تھا, بیزاوی نے وہ شعر نقل کیا ہے, آپ نے پڑھا بھی ہوگا, کہ ایک آدمی تھا, اس نے جب بیوی کو بڑھاپے کی عمر میں دیکھا, ظاہر ہے جوانی کے زمانے میں وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی, اور سر کے بال پورے سیاہ بال, خوبصورت بال, اور چمکتے دمکتے دانت, اور اس طریقے سے جوان خوبصورت زندگی تھی. بڑھاپے میں جب اس کی نظر پڑی بیوی کے اوپر, بال سفید ہو گئے تھے اور اکثر بال جو ہے نا وہ سر کے اتر گئے تھے, اور اس طریقے سے دانت بھی سارے گر گئے تھے, مسوڑے باقی تھے, اور اسی طریقے سے بڑھاپے کے چند دن کی زندگی ان کے پاس تھی, وہ جو لمبی زندگی جوانی کی تھی وہ بھی پاس نہیں رہی. تو اس نے بیوی سے کیا کہا؟ اخست بالجمت رأسا ازعرا وبالثنايا الواضحات دردرا وبالطویل العمر عمرا جیدرا کما اذا اشتر المسلم اذا تنصر. بیوی سے کہنے لگا کہ یہ آپ نے کون سا سودا کیا ہے؟ کس منڈی میں, کس بازار میں گئی ہو؟ اچھا سامان, اچھی چیزیں جو آپ کے پاس تھی وہ دے کے یہ گٹیا سامان لے لیا آپ نے. خوبصورت بال تھے آپ کے پاس, کالے سیاہ خوبصورت بال تھے, وہ دے کے یہ چن سفید اور گنجا سر لے لیا آپ نے, اور وہ جو خوبصورت چمکیلے دان تھے آپ کے پاس وہ دے کے اس کے بدلے میں کیا لے لیا؟ مسوڑے لے لیے. اور اسی طریقے سے وہ جو خوبصورت جوانی کی لمبی زندگی تھی آپ کے پاس وہ دے کے آپ نے بڑھاپے کے چند دن کی زندگی لے لی. کہا بیوی سے کہ یہ سودا سارا کا سارا ایسا خسارے کا سودا ہے جس طریقے سے ایک مسلمان اسلام دے کے اس کے بدلے میں کیا لیتا ہے؟ نصرانیت لیتا ہے. سمجھے نا؟ شاید اس زمانے کے اندر قریب قریب یہ واقعہ ہوا تھا, اور اس کے علم میں یہ واقعہ تھا. اس واقعے کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ ایک غسانی بادشاہ تھا, اور وہ غسانی بادشاہ جب اللہ مسلمان ہو گیا تھا, اور مدینہ منورہ آیا تھا, اور پھر مسلمانوں کے ساتھ حج ادا کرنے کے لیے جب وہ مکہ گیا تو ایک فزاری آدمی کا پیر اس کے پیر پہ یا اس کے کپڑے پہ آیا, اور جب اللہ غسانی نے اس کو چماٹ مارا, اور چماٹ مارنے کی وجہ سے اس کے دانت جو ہے نا, اس فزاری آدمی کی دانت جو ہے نا وہ گر گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے, ان کے پاس مسلمان اپنا کیس لے کر گیا تو انہوں نے فوراً اپنا فیصلہ سنایا, اما العفو و اما القصاص. اب آپ کے سامنے دو راستے, یا تو جا کر فزاری سے معافی مانگے, اور اگر وہ معاف نہیں کرتا, آپ معافی نہیں مانگتے ہو, تو پھر قصاص لیا جائے گا. جب اللہ غسانی پریشان ہو گیا کہ میں بادشاہ ہوں اور انہوں نے فوراً مجھے فیصلہ سنایا, تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہلت دے دی, اور وہ رات و رات نکلا اور روم پہنچا. وہاں پہنچنے کے بعد کچھ عرصہ تک کچھ عرصہ تو وہاں رہا ان کے ساتھ، لیکن بعد میں بہت زیادہ پچھتاوا ہو گیا. اور پھر اسی جبل اللہ غسانی نے بھی ایک قصیدہ پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ تنصرت بادل حق عارن للتمتن لو صبرت تنصرت بعد الحق عارن للتمتن وما كان فيها لو صبرت ضرر. ایک چماٹ کے عار کی وجہ سے میں نے اسلام کو چھوڑا اور نصرانی بن گیا. اگر میں برداشت کر لیتا اسی فزارہ آدمی کی چماٹ کو تو اس میں کوئی ضرر نہیں تھا، کوئی نقصان نہیں تھا. فیا لیت امی لم تلدنی ولیتنی صبرت علی القول الذی قالہ عمر. کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی، اور کاش حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ مجھے سنایا تھا میں اس فیصلے کو دل سے قبول کرتا اور اپنے آپ کو پیش کرتا اور اسلام چھوڑ کر نصرانیت اختیار نہ کرتا. بعد میں روتا رہا. تو محل استشهاد کما اشتر المسلم اذا تنصر. شاعر کہتا ہے کہ یہ سودا بالکل ایسا خسارے کا سودا ہے، بیوی سے کہتا ہے جو آپ نے کیا ہے کہ تمام عمدہ چیزیں آپ نے دے دی، اس کے بدلے میں کیا لے لی؟ گٹھیا چیزیں لے لی. یہ سودا اسی طریقے سے خسارے کا سودا ہے جس طریقے سے ایک آدمی کے پاس اسلام کی دولت ہو اور ہدایت ہو، وہ اسلام کی دولت دے کے اس کے بدلے میں کیا لے لے؟ نصرانیت لے لے. ہدایت دے کے اس کے بدلے میں کیا لے لے؟ گمراہی لے لے. سمجھے نا؟ تو یہ شرا کا معنی ہے، اشترا کا معنی ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے جو حقیقت حال ہے تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان فرمایا، لیکن یہ دستور ہے اللہ تبارک و تعالی کا اور اسی طریقے سے انبیاء کا اور اسی طریقے سے حکما فصحا بلغا کا کہ وہ اہم مہم مسائل سمجھانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مثال سے جو خیالی چیز ہے وہ محقق بن جاتی ہے اور جو معقولی چیز ہے وہ مشاہد بن جاتی ہے، یعنی جو چیز نظر نہیں آتی وہ بالکل ایسی بن جاتی ہے جیسے کہ کوئی چیز نظر آ رہی ہو. تو انسان چونکہ مشاہدے کی زندگی گزارتا ہے اور مشاہدے میں جو چیزیں آ جاتی ہیں آسانی کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے، اور جو چیزیں مشاہدہ میں نہیں ہوتی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسانیت کو سمجھانے کے لیے اور اسی طریقے سے انبیاء اللہ کے بندوں کو سمجھانے کے لیے اور اسی طریقے سے حکما فصحا وہ بھی اپنے ساتھی اور امت کو سمجھانے کے لیے بسا اوقات کیا کرتے ہیں، اہم مہم مسائل جب سمجھاتے ہیں تو مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے ذہن کے اندر اتر جائے اور انسانی ذہن آسانی کے ساتھ اس کو کیا کرے؟ قبول کرے. تو اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے حقیقت حال سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرمائی، اور یہاں کتنی مثالیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں؟ دو مثالیں. سمجھے نا؟ اب دو مثالیں اللہ نے کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ ممثل لہو دو ہے، ممثل لہو دو ہے، ایک ہے پکے منافق اور ایک ہے کچے منافق. تو پہلی مثال پکے منافق کے لیے ہے اور دوسری مثال کچے منافق کے لیے. اور یا یہ ہے کہ دو مثالیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ ایک مثال ناری ہے اور دوسری مثال مائی ہے. پہلی مثال آگ کے ساتھ ہے نا، ناری مثال ہے، اور دوسری مثال مائی پانی کے ساتھ ہے، بارش کے ساتھ ہے، تو یہ مائی مثال ہے. اور یا یہ ہے کہ دونوں مثالیں منافقین کے حالت سمجھانے کے لیے کافی ہے، برابر ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ آپ پہلی مثال لے لے تو اس سے بھی منافقین کی جو حالت ہے وہ آپ پر واضح ہو جائے گی، اور یا دوسری مثال لے لے اس سے بھی واضح ہو جائے گی، یا دونوں مثالیں لے لے تو اس سے اور زیادہ کیا ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ دونوں مثالوں سے منافقین کی حالت زیادہ واضح ہو جائے گی، لیکن منافقین کی حالت کی وضاحت کے لیے ان دونوں مثالوں میں سے ایک مثال کا سمجھنے بھی کیا ہے کافی ہے. تو مثالیں اللہ تبارک، اور یاد رہے کہ یہ مثالیں ہیں اور یہ استعارہ نہیں، استعارات نہیں ہے، مثالیں ہیں استعارات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ استعارہ کے اندر ممثل لہو کا ذکر اتنا پوشیدہ کیا جاتا ہے، اتنا پوشیدہ کیا جاتا ہے، اگر قرائن نہ ہو تو کلام حقیقت پر محمول کیا جاتا ہے، اور یہاں ممثل لہو کا ذکر اس قدر پوشیدہ نہیں ہے. اس وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالی نے مثالیں بیان فرمائی ہے، استعارات نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی منافقین کی حالت سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں. پہلی مثال ہے مثلہم کا مثل الذی استوقد نارا. ان منافقین کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو آگ جلائے، آگ روشن کرے. فلما اضاءت، یہاں یاد رہے کہ یہ مثال منافقین کے لیے ہے، اور پکے منافقین کے لیے یہ مثال ہے، اور یہ ناری مثال، ناری جو ہے نا مثال ہے، سمجھے نا، پکے منافقین کے لیے ناری مثال، یہ ضرور لکھا کرے. فلما اضاءت، یہاں نیچے لکھے متعدی لازم، تاکہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے، کیونکہ صیغے کے اندر دو احتمال ہے، ایک احتمال یہ ہے کہ یہ صیغہ متعدی ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ صیغہ لازم ہے. آپ نے بزاوی کے اندر پڑھا فلما اضاءت متعدی بھی ہے، فلما اضاءت لازم بھی ہے. اگر فلما اضاءت کا فاعل ما حولہ کما ہے تو پھر یہ صیغہ لازم ہے، اور جب یہ صیغہ لازم ہوگا تو پھر معنی کیا ہوگا، فلما اضاءت ما حولہ، فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن ہو گئی آگ، ما حولہ آگ جلانے والے کے آس پاس جو علاقہ ہے اس میں، سمجھے نا، یعنی جب آگ روشن ہو گئی آگ جلانے والے کے آس پاس والی جگہ میں، آگ کیا ہو گئی، روشن ہو گئی، یہ لازمی معنی ہے. اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب فاعل کیا ہوگا اس کا، ما ہوگا. اور اگر فلما اضاءت، اضاءت کا فاعل ضمیر ہے جو راجی ہے کس کی طرف، نار، آگ کی طرف، تو اب جو ہے نا یہ صیغہ کیا ہوگا، متعدی ہوگا. اب صیغہ کیا ہوگا، متعدی ہوگا. اب مطلب یہ ہوگا کہ فلما اضاءت ما حولہ، ما حولہ مفعول ہوگا، جب روشن کر دیا آگ نے مستوقد کے آس پاس والی جگہوں کو، جب روشن کر دیا آگ نے آگ جلانے والے کے آس پاس جو جگہ ہیں اس کو کیا کر دیا، آگ نے روشن کر دیا. ذہبا، تو ظاہر ہے جب آس پاس جگہ روشن ہو گئی اور آگ جلانے والے کے دائیں بائیں آگے روشنی جو ہے نا پھیل گئی، تو اس روشنی کے اندر یہ کیا کرے گا، آگے بڑھے گا اور اپنا راستہ جو ہے نا وہ طے کرے گا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، ذہب اللہ بنورہم، لے گئے اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کو، سلب کر لیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نور کو. کیا مطلب، یعنی آگ بجھ گئی، اور جب آگ بجھ گئی تو جس نے آگ جلائی تھی روشنی ملی تھی، اور روشنی ملنے کے بعد پھر آگ کیا ہوگی، بجھ گئی. تو روشنی ملنے کے بعد جب روشنی چلی جاتی ہے تو آدمی کی آنکھوں کے سامنے اور زیادہ گٹھا اندھیرا آتا ہے، پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا، پھر اندھیرا کیا ہوتا ہے، اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا. ذہب اللہ بنورہم، اللہ تبارک و تعالی نے سرب کر لیا نور کو. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، یاد رہے کہ یہ جملہ مؤکدہ ہے کس کے لیے، ذہب اللہ بنورہم کے لیے. اس کے نیچے لکھ کے مؤکدہ، یہ جملہ ذہب اللہ بنورہم کے لیے کیا ہے، مؤکدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کو لے گئے، اللہ نے ان کے آگ کی نور کو کیا کر لیا، سرب کر لیا، اور اس کے بعد پھر یہ اندھیروں میں رہ گئے، اور ایسے اندھیرے کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اب کچھ بھی نظر نہیں آتا، ایسے اندھیروں میں رہ گئے۔ تو بالکل یہی حال اس آدمی کا ہے جو ہدایت دے کے کیا لیتا ہے، گمراہی لیتا ہے، یا اسلام دے کے کفر لیتا ہے۔ یا یہ جو منافقین تھے، انہوں نے زبان سے کیا کر لیا تھا، اقرار کر لیا تھا اسلام کا، کیا مسلمان ہے، زبان سے اقرار کر لیا تھا، اور ان کو تھوڑی سی روشنی زبانی اقرار کی وجہ سے ایمان کی ملی تھی، اسلام کی ملی تھی، لیکن دلوں کے اندر انہوں نے کفر کو چھپا کے رکھا تھا۔ اور پھر جب اپنے لوگوں کے پاس گئے تو اس کفر کا کیا کر لیا، اظہار کر لیا، اور جب اس کفر کا اظہار کر لیا تو زبانی اقرار کی تکذیب ہو گئی، اور مکمل وہ جو اسلام کی روشنی ان کے پاس تھی وہ ان کے پاس نہیں رہی، وہ چلی گئی، اور مکمل اندھیروں کے اندر یہ لوگ اتر گئے۔ مکمل اندھیروں کے اندر یہ لوگ کیا ہو گئے، اتر گئے۔ تو یہ حالت ہے ان منافقین کی کہ تھوڑی سی جھلک ملی تھی اسلام کی روشنی کی ان کو، لیکن دل کے اندر کفر چپا کے رکھا تھا، اور جب اپنے بڑوں کے پاس گئے تو اس کفر کا اظہار کر لیا، اور وہ جو جھلک ملی تھی وہ جھلک بھی ان کے پاس نہیں رہی، اور مکمل اندھیروں میں یہ اتر گئے۔ جس طریقے سے وہ آدمی جو آگ روشن کرتا ہے اور آس پاس جو ہے نا جگہ آگ کی وجہ سے روشن ہو جاتی ہے، اور آدمی تھوڑا سکون سے ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ آگ بجھ جاتی ہے، مطلب یہ ہے کہ آسمانی آفت وغیرہ کی وجہ سے، اور یکدم اندھیرے آ جاتے ہیں، تو اس وقت پھر آدمی کی تکلیف خوف بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آدمی یکدم اچانک گٹھا اندھیروں کے اندر اتر جاتا ہے۔ تو یہ حال جو ہے ان منافقین کی ہے، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، سمن یعنی ہم سمن، خبر ہے یہ، اور مدعا کیا ہے، محذوف، ہم سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، کیا مطلب، یعنی یہ ایسے ہے جیسے کہ بہرے، اندھے، گنگے، حقیقت میں بہرے گنگے اندھے نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جب ایک عضو جس کام کے لیے دیا جاتا ہے آدمی اس عضو کو وہاں استعمال نہیں کرتا، تو یہ آدمی ایسا سمجھا جاتا ہے کہ گویا کہ اس کے پاس وہ عضو نہیں ہے، اور اس آدمی کی کا جو وہ عضو ہے وہ کیا ہے، ناکارا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، ناکارا ہو گیا ہے۔ اور عرب جو ہے نا اسی طریقے سے الفاظ اپنے کلام کے اندر استعمال کرتے تھے، جیسے کہ شعر ہے، شاعر کہتا ہے، سمن اذا سمعوا خیرا ذکرت به، جو میرے مخالفین ہیں وہ بہرے ہوتے ہیں اس وقت جب ان کے سامنے میرا ذکر خیر کیا جاتا ہے، اس وقت یہ کیا ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے مخالف ہے، ان کے دلوں کے اندر میرے لیے بغض، حسد اور کینہ ہے، اور میری تعریف یا میرا ذکر خیر یہ سن نہیں سکتے ہیں، تو کیا ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، یعنی سننے کے لیے پھر تیار نہیں ہوتے۔ وَإِذْ ذُكِرْتُ بِسُوءٍ عِنْدَهُمْ أَذِنُوا، اور اگر میرا تذکرہ ان کے مجالس کے اندر برائی کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اس وقت پھر ان کے کان دو کے بجائے کیا ہو جاتے ہیں، چار ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے کان جو ہے نا پھر اس قسم کے باتوں کو سننے لگتے ہیں۔ تو عرب کے ہاں یہ محاورہ بھی مشہور تھا کہ جب آدمی کسی بات کو سننا نہیں چاہتا تھا تو کہتے تھے کہ میں کیا ہو جاتا ہوں، بہرا ہو جاتا ہوں جب میں کسی بات کو نہیں سننا چاہتا، اور پھر جب میں کسی بات کو سننا چاہتا ہوں تو اس وقت میں کیا ہو جاتا ہوں، سنوائی ہو جاتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سمن بکمن عمیون، جب یہ لوگ اپنی زبانوں کو اور اپنے یعنی اپنے اپنے اپنی زبان کو حق بیان کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، اپنے کانوں کو حق سننے کے لیے حق سننے میں استعمال نہیں کرتے ہیں، اور اپنی آنکھوں کو حق دیکھنے میں استعمال نہیں کرتے ہیں۔ روک دیے انہوں نے، تو گویا کہ یہ کیا ہو گئے، اندھے گنگے بہرے ہو گئے۔ اور جب ایسے ہو گئے فہم لا یرجعون، تو اب یہ کفر سے نفاق سے لوٹ کر اسلام کے طرف آنے والے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے طرف تو آدمی تب آتا ہے کہ جب ہدایت کے ہدایت لینے کے تین طریقوں تین راستوں میں سے کسی ایک راستے کو کیا کرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، ہدایت حاصل کرنے کے تین طرق ہے، اور انہوں نے تین کی تین کو کیا کر دیا، مسدود کر دیا، بند کر دیا، تو کہاں سے ان کو ہدایت ملے گی، اور کس طریقے سے پھر یہ نفاق سے اور کفر سے لوٹ کر اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فہم لا یرجعون۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا دوسرا مثال ان منافقین کے حقیقت حال کے لیے یہ ہے کہ ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، کصیب یعنی صاحب صیب بحسب المضاف، یعنی اس آدمی کے طرح ہے کہ جو ایسی بارش میں ہو جو بارش آسمان سے برس رہی ہو، فیہ ظلماتن اور اس بارش کے اندر گٹا پندیرے ہو، ورعدن اور گرج ہو، وبرقن اور اسی طریقے سے جو ہے نا چمک ہو، یجعلون اصابعہم ٹھونس لیتے ہیں یہ لوگ اس حالت میں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کھڑکوں کے سبب سے، حذر الموت موت کے خوف سے۔ یعنی جس طریقے سے اندھیری رات ہے اور تیز بارش ہے، اس میں تیز اور تند ہوائی چل رہی ہے اور بے پناہ گرج بھی ہے اور اسی طریقے سے چمک بھی ہے اور ایک خوف کی کیفیت پیدا ہے، اور آدمی انتہائی خوفزدہ ہو کر کہ ابھی آسمانی بجلی گر جائے گی، ابھی آسمانی بجلی گر جائے گی، کیونکہ آگے بھی کچھ نظر نہیں آتا، دائیں بائیں بھی کچھ نظر نہیں آتا، اندھیرا ہے، بارش برس رہی ہے اور بجلی اور گرج جو ہے نا وہ زور شور سے ہے، تو یہ آدمی کڑکوں کے سخت ترین اور خطرناک ترین آوازوں سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے، اپنے انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ انگلی کان میں نہیں ڈالی جاتی ہے، رؤوس الانامل انگلیوں کا جو اوپر والا حصہ ہے پر، اس کو کانوں میں ڈالا جاتا ہے، لیکن یہاں اصابع کو ذکر کیا گیا مبالغی کے لیے، یعنی خوف کا حالت خوف کا عالم یہ ہوتا ہے، اگر پوری انگلی اندر جا سکتی ہوتی تو یہ پوری انگلی کو بھی ڈال دیتے، اور ایسے کیوں کرتے ہیں، حذر الموت موت کے خوف سے جو ہے نا وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے اس آدمی کی حالت ہے بالکل اسی طریقے سے حالت کس کی ہے، منافقین کی ہے، کہ منافق جو ہوتا ہے وہ کفر کو چھپا کے رکھتا ہے اور اسی طریقے سے اسلام کو ظاہر کرتا ہے، تو اسلام کی تھوڑی سی روشنی جب ان کو ملتی ہے اور ادھر مسلمانوں کے اوپر اچھے حالات جب آتے ہیں اور فتوحات ملتے ہیں تو پھر یہ مسلمانوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے اوپر برے حالات آتے ہیں اور یا اچھے حالات کا سلسلہ رک جاتا ہے تو پھر یہ مسلمانوں سے دور ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے اندھیروں کے اندر سرگردہ کڑے ہو جاتے ہیں، سمجھ گئے نا۔ تو یہی حال جو ہے نا منافق کا ہے، جو حال اس آدمی کا ہوتا ہے کہ جو انتہائی جو ہے نا سخت بارش میں ہو، رات کا اندھیرا ہو اور اس میں بجلی بھی ہو، اس میں گرج بھی ہو، تو جس طریقے سے یہ آدمی شدید تکلیف میں ہوتا ہے اور بے چینی میں ہوتا ہے، اور جب بجلی چمکتی ہے تو فرصت پاتے ہی آگے بڑھتا ہے، اور جب بجلی چمکنا بند ہو جاتی ہے تو پھر وہی کھڑا رہتا ہے، اور انتہائی جو ہے نا قلق اور اسی طریقے سے استراب کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہی حالت کس کی ہے؟ منافق کی ہے۔ بالکل یہی حالت جو ہے منافق کی ہے، یعنی منافق بھی اپنے نفاق کی زندگی کے اندر بالکل اسی طریقے سے استراب سے ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اور اس طریقے سے خوفزدہ ہوتا ہے، اطمینان نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی، پریشان حیران سرگردان ہوتا ہے کہ کیا کرو، مسلمانوں کی طرف آگے بڑھو یا کافروں کے ساتھ رہو، نہ وہاں جانے میں سکون نظر آتا ہے، نہ یہاں کڑے ہونے سے اس کو سکون ملتا ہے، انتہائی حیران اور سرگردان رہتا ہے۔ او کسیب من السماء، یا ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو کس میں ہو، جو بارش میں پھنس جائے، اور اسی طریقے سے وہ بارش آسمان سے ہو اور اس میں گٹھا پن دے رہے ہو، اور اس بارش کے اندر گرج بھی ہو، اس بارش کے اندر کیا ہو، چمک بھی ہو۔ یجعلون اصابعہم، اور پھر آدمی خوف کی وجہ سے کیا کرتا ہے، ڈالتا ہے اپنے انگلیوں کو، فی آذانہم، کانوں میں، من الصواعق، کڑکوں کے سبب سے، حذر الموت، موت کے خوف سے، حذر الموت، یہ علت ہے فعل معلل کے لیے، یہ جعلون فعل معلل ہے، اور یہ اس کے لیے کیا ہے، علت ہے، یعنی یہ لوگ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں کیوں ڈالتے ہیں، حذر الموت، موت کے خوف سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، اور یہاں پر جو ہے نا کیا ہے، وضع المزہر موضع المزمر ہے، وضع المزہر موضع المزمر ہے، یعنی یہاں ایسا ہونا چاہیے تھا واللہ محیط بہم، کیونکہ کافرین کا ذکر پہلے آ چکا ہے، لہذا صراحت کے ساتھ کافرین ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اتنا کہنا کافی تھا کہ واللہ محیط بہم، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ضمیر پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ صراحت کے ساتھ کافروں کو ذکر فرمایا، منافقین کے تقبیح میں مبالغہ کرنے کے لیے، منافقین کی تقبیح میں ان کی قباحت بیان کرنے میں، مبالغہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر مظہر کو مزمر کی جگہ پہ رکھا ہے، ضمیر کی جگہ پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی کس کو لے کر آئے ہیں، بالکافرین کو لے کر آئے، یہ بیچ کے اندر جملہ معترضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی احاطہ کیے ہوئے ہیں ان کافروں کی، منافق کافر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا احاطہ کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بچ کر نہیں نکل سکتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچھک لے ان کی نگاہوں کو، کلما اضواء لہم، یہاں پر بھی دونوں احتمال ہے، اضواء متعدی بھی ہے، اضواء لازم بھی ہے، اور متعدی لازم کی صورت وہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، اب دونوں معنی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کلما اضواء لہم، جب بھی روشن ہو گئی آگ، آگ جلانے والے کے آس پاس والی جگہوں میں، لازم کمانا، اور جب بھی روشن کر دیا آگ نے آگ کے جلانے والے کے آس پاس علاقے کو، یہ لازم متعدی کمانا ہے، مشوفی ہی تو فوراً جو ہے نا یہ اس وقت آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ حریص ہوتے ہیں، بجلی چمکتی ہے تو فوراً جو ہے نا یہ آگے بڑھتے ہیں تاکہ اس مشکل سے، اس پریشانی سے ہم نکلے اور اپنے منزل جو ہے نا پہنچے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے بجلی چمک کے ختم ہونے کے بعد، تو کیا ہو جاتے ہیں، کڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلے جملے کے اندر کلما ذکر کیا آگے بڑھنے کے لیے، اور کڑے ہونے کے لیے کس کو ذکر کیا، اذا کو ذکر کیا، اس لیے کہ آگے بڑھنے کے یہ حریص ہے، اس لیے وہاں موقع ملتے ہی فوراً کیا ہو جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. اور کھڑے ہونے کا تو ہرس نہیں ہے، مجبوری ہے. جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر مجبوری میں کیا ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے یہاں اذا کلایا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم، زجر ہے. ولو شاء اللہ زجر ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو ان کے شنوائی کو وابصارہم اور ان کے بینائی کو سلب کر لیتے. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو ان کے شنوائی اور ان کی بینائی کو کیا کرتے، سلب کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ تو اس قابل نہیں ہے کہ ان کو آنکھیں دی جائے اور ان کو جو ہے نا سننے کے لیے کان دیے جائے. کیونکہ آنکھیں دی گئی ہے حق دیکھنے کے لیے، کان دیے گئے ہیں حق سننے کے لیے، زبان دی گئی ہے حق بولنے کے لیے. اب جس مقصد کے لیے اللہ نے زبان دی ہے وہاں تو یہ زبان کو استعمال نہیں کرتے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ نے آنکھیں دی ہیں آنکھوں کو وہاں استعمال نہیں کرتے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ نے کان دی ہیں کانوں کو وہاں استعمال نہیں کرتے ہیں. تو ان سے تو یہ سارے کے سارے اعضاء لینے چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو ان سے یہ سارے کے سارے اعضاء لے لیتے اور اس طریقے سے ان کو سچ مچ میں اندھا گنگا بہرا بنا دیتے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا نہیں، اس لیے ان کے پاس ابھی تک یہ کان یہ آنکھیں اور اسی طریقے سے یہ زبان ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی ان سے ان تمام قوا کو لینا اور ان کو حقیقت میں اندھا گنگا بہرا بنانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے بالکل آسان ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی تمہید میں تین قسم کے لوگوں کا، تین فرقوں کا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، مومنین اور اسی طریقے سے کافرین اور منافقین. تینوں کا تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک تذکرہ فرمایا ہے. اور اب یہاں سے آگے اللہ تبارک و تعالی سب سے خطاب فرماتے ہیں. یہ جو آگے خطاب ہے، یہ خطاب کافر کو بھی ہے، یہ خطاب منافق کو بھی ہے، اور یہ خطاب مسلمان کو بھی ہے. اب خطاب عام ہے. یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی خطاب عام فرما رہے ہیں. پہلا خطاب صرف مومنین سے تھا، دوسرا خطاب صرف کافروں سے تھا، تیسرا خطاب صرف منافقین سے تھا. اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی خطاب عام فرما رہے ہیں، اور یہ خطاب مومن سے بھی ہے، منافق سے بھی ہے، اور کافر سے بھی ہے. سب سے اللہ تبارک و تعالی خطاب فرماتے ہیں. یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، یہ دعویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو. ناس کہا، مومن نہیں کہا، کافر نہیں کہا، منافق نہیں کہا، کیا کہا؟ ناس، کیونکہ خطاب عام ہے. اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی. اب یہ حکم مسلمان کو بھی ہے، کیونکہ مسلمان تو مسلمان ہے، ایمان ہے مسلمان کے پاس، اور مسلمان تو اس حکم کے ملنے کے فوراً بعد کیا کرے، عبادت شروع کرے. اور یہ حکم کافر سے بھی ہے، یہ حکم منافق سے بھی ہے، لیکن کافر سے اور منافق سے اس حکم کے ساتھ ایک دوسرا حکم بھی متعلق ہے کہ عبادت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، پہلے ان رکاوٹوں کو دور کرو اور ان رکاوٹوں کو دور کر کے عبادت شروع کرو. اب ظاہر ہے کفر عبادت کے راستے میں رکاوٹ ہے، نفاق عبادت کے راستے میں رکاوٹ ہے، کافر کی عبادت قبول نہیں ہے، منافق کی عبادت قبول نہیں ہے، لہذا ان سے حکم کمانا پھر اور ہوگا. یا ایوہ الناس اعبدوا، جب مسلمان مخاطب ہوگا تو کیا مطلب ہوگا؟ اے مسلمانوں، ایمان لانے کے بعد اللہ کی عبادت شروع کرو. اور کافر اور منافق سے جب خطاب ہوگا تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ اے کافرو اے منافقو، کفر اور نفاق عبادت کے راستے میں رکاوٹ ہے. جس طریقے سے ناپاکی عبادت کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو مسلمان کو حکم ہے کہ وہ اپنے جسم کو پاک کرے، عبادت سے پہلے اپنے کپڑوں کو پاک کرے. اسی طریقے سے آپ کے لیے حکم ہے کہ یہ جو کفر کی ناپاکی آپ کے ساتھ لگی ہے، نفاق کی ناپاکی آپ کے ساتھ لگی ہے، پہلے اس ناپاکی کو زائل کرے، اور زائل کر کے پھر عبادت شروع کرے. یہ مطلب ہے، یہ دعویٰ ہے. یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، یہ دعویٰ ہے. اور اس دعوے کے اوپر آگے اللہ تبارک و تعالی نے دلائل کو ذکر کیا ہے، اور دلائل کے اندر پانچ چیزیں ذکر کی ہے. دلیل عقلی ہے. دلیل عقلی دو قسم کی ہے، انفسی بھی ہے دعوے کے اوپر، اور آفاقی دلیل بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس دعوے کے اوپر یہاں ذکر کی ہے. وہ یہ ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم. یہ دلیل عقلی انفسی ہے، عبادت کرو اس ذات کی جس نے تمہیں پیدا کر دیا اور تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کر دیا. دلیل عقلی انفسی ہے، عبادت کرو اس ذات کی جس نے کیا کر دیا، تمہیں پیدا کر دیا. یعنی جو خوبصورت جس جسم اور انتہائی قیمتی اعضاء اور خوبصورت شکل صورت جس اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی ہے، اور اسی خوبصورت شکل صورت کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی آپ کو وجود میں لایا، اور آپ سے پہلے آپ کے والدین کو اور آپ کے ددیال اور نلیال کو وجود میں لایا، اور آپ جب دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خوبصورت دستی گلدستی کے اندر آپ کو جو ہے نا جوڑ دیا. اب یہاں سے بھی آپ کو شفقتیں مل رہی ہے، یہاں سے بھی آپ کو شفقتیں اور محبتیں مل رہی ہے، آگے سے بھی آپ کو شفقتیں اور محبتیں مل رہی ہے، اور پیچھے سے بھی آپ کو شفقتیں محبتیں مل رہی ہیں. آپ کے چاروں طرف جو ہے نا رشتے پڑے ہیں، خوبصورت رشتے پڑے ہیں جو محبتوں سے بڑے رشتے ہیں. تو یہ دلیل عقلی انفسی ہے جو آپ کے جسم میں جو ہے نا موجود ہے. اس میں غور فکر کر کے اپنے رب کو پہچانو، اور اپنے رب کی کیا کرو، عبادت کرو. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون. آپ جانتے ہو لعل تالی لیے بھی ہو سکتا ہے، اور لعل ترجی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عبادت کا حکم بھی کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے بھی کئی گنا زیادہ سے محبت کرتے ہیں. ماں باپ کی محبت سے بھی اللہ کی محبت کئی گنا زیادہ ہے، سمجھے نا. حجاج بن یوسف جب مرنے لگا تو اس کے ماں رو رہی تھی. حجاج نے ماں سے پوچھا، ماں کیوں رو رہی ہو؟ ماں کہنے لگی کہ حجاج، 120,000 آدمیوں کا قاتل ہے تو، مرتے ہی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ایک ماں برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا بچہ اس کا بیٹا آگ میں جلے، اس لیے رو رہی ہوں. کاش میرا بچہ نیک ہوتا، کاش میرا بچہ قاتل نہ ہوتا اور مرتے ہی جنت میں چلا جاتا. آپ کا تو جہنم میں جانا بالکل قطعی یقینی ہے. حجاج مرض الموت میں ہے اور ماں کو سمجھا رہے ہیں، اماں آپ پریشان نہ ہو، آپ کو جتنی محبت مجھ سے ہے اس سے 70 گنا سے زیادہ میرے رب کو مجھ سے ہے. جب آپ نہیں چاہتی ہے کہ آپ کا بچہ آپ کا بیٹا آگ میں ڈالا جائے اور جلایا جائے، تو اللہ کیسے چاہے گا کہ حجاج کو آگ میں ڈالے اور جلائے. اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن اگر مجھے اللہ تبارک و تعالی اختیار دے گا کہ حجاج تو اپنا فیصلہ ماں سے کرانا چاہتے ہو یا مجھ سے کرانا چاہتے ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ یا اللہ میں اپنا فیصلہ ماں سے نہیں آپ سے کرانا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ماں ماں ہے، اس کے پاس میرے لیے محبت کی ایک ڈگری ہے، ایک درجہ ہے. یا اللہ آپ کے پاس میرے لیے جو محبت ہے وہ تو 70 درجوں سے زیادہ ہے. ماں کو میرے جو ہے نا زندگی کی کبھی وہ باتیں یاد آ سکتی ہیں جب میں نے ماں کو تکلیف دی ہو, اور ان تکلیف دہ حالات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میری ماں مجھے اٹھا کر جہنم میں ڈالے, لیکن یا اللہ تو مجھے اٹھا کر جہنم میں کبھی بھی نہیں ڈالے گا. اس لیے میں اپنا فیصلہ آپ سے کرانا. اتنا بڑا ظالم تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور یقین کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ عمرہ ادا کرنے کے لیے یا حج ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے, اور جب بیت اللہ کے قریب پہنچے تو رکن یمانی کے پاس ایک نابینا آدمی بیٹھا تھا اور دعائیں مانگ رہا تھا. اس نے اس آدمی سے کہا کہ آپ کون سی دعا مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا بینائی مانگتا ہوں. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 4 سال ہو گئے. پھر ان سے جو ہے نا تذکرہ کیا کہ میرا نام حجاج ہے, ہم نے سنا ہوگا. وہ چونک گیا. 3 دن کے بعد آؤں گا, بینائی نہیں ملی ہوگی تو آپ کا یہ سر جو ہے نا آپ کے جسم کے ساتھ مزید نہیں رہے گا. چلا گیا تو اس آدمی نے رو رو کے دعا مانگنا شروع کر دی, اور 5 منٹ کے بعد اس کو بینائی مل گئی. 3 دن کے بعد حجاج آیا اور اس سے کہا کہ بینائی ملی یا نہیں ملی؟ کہا کہ مل گئی. کب ملی تھی؟ اسی وقت ملی تھی. تو حجاج نے کہا کہ میرے ایمان ہے, میرے نبی نے فرمایا کہ غافل دل سے دعائی قبول نہیں کی جاتی. جب آدمی اپنے دل کو بیدار کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور پھر دعا مانگتا ہے, تو پھر دعا میں دیر نہیں لگتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے, میں نے جو آپ کو حکم دی ہے کہ میری عبادت کرو, کس لیے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم دوزخ کے آگ سے بچو. لعلکم تتقون, تاکہ تم دوزخ کے آگ سے بچو اور جہنم کے اندر جو ہے نا جانے سے تم بچ جاؤ. اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر میری بندگی اختیار کرو اور میری عبادت کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا, یہ دلیل عقلی افاقی ہے. دلیل عقلی افاقی ہے. وہ عبادت کرو اپنے رب کے, وہ رب الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. یعنی وہ رب جس نے تمہارے لیے رہائش کا انتظام کیا. جس نے تمہارے لیے کس کا انتظام کیا؟ رہائش کا انتظام کیا. والسماء بناء, اور آسمان کو اس نے تمہارے لیے چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء, اور اتارا اس نے آسمان سے پانی کو. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, اور اسی پانی کے ذریعے سے اس نے تمہارے لیے پھلوں سے کیا نکالا؟ رزق. یعنی رزق کا انتظام بھی اس نے کیا ہے تمہارے لیے, رہائش کا انتظام بھی اسی نے کیا ہے اور رزق کا انتظام بھی اسی نے کیا ہے. تو عبادت کرو اپنے رب کے, وہ رب جو تمہیں دنیا کے اندر لے کر آیا, اور دنیا میں لانے کے بعد جاپان کے ٹویوٹا کمپنی کے طرح آپ کو نہیں چھوڑا کہ اب تو جانے تیرا کام جانے. گاڑی تو بنا لی کمپنی نے, اب جس کے پاس جائے گی وہ جانے اس کا کام جانے, ٹھیک کرنا اسی کا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر لے کر آئے, اور دنیا میں لانے کے بعد اب رہائش کا انتظام بھی اس نے کر دیا, اور اسی طریقے سے رزق کا انتظام بھی اس نے کر دیا. یعنی ہمارے بقا کا جو سارا کا سارا سامان ہے اللہ تبارک و تعالی وہ پیدا کر کے ہمارے گھر پہنچاتے رہتے ہیں, اور ہم اسے استعمال کرتے ہیں. ایک مولانا نے واقعہ بیان کیا, بڑا عجیب واقعہ ہے, کہ ایک آدمی نے, جیسے کہ آج کل دعوتوں میں لوگ جاتے ہیں بریانی پکتی ہے, تو اس طریقے سے ایک آدمی دعوت میں گیا اور چاول پکے تھے, اس نے چاول کھائے, اور اس وقت اس کو محسوس ہوا کہ چاول کا ایک دانہ جو ہے نا وہ ناک کے راستے سے اوپر چلا گیا. سر میں درد ہو گیا, شدید درد, اور وہ درد جو ہے نا وہ بڑھتا رہا, اور کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے, کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا رہے, سی ٹی اسکین بھی کرا دیا, سب کچھ کر دیا, کچھ بھی نہیں ملا اس میں, شدید درد ہے. اس طریقے سے 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, 3 سال گزر گئے, 20 سال گزر گئے, پریشان تھے اور موت اور حیات کے کشمکش میں مبتلا تھے. تو آخر میں کسی نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ڈاکٹروں کو تو آپ نے بہت زیادہ دیکھ لیا اور اس طریقے سے سارے ڈاکٹروں کو چھان ڈالا, کسی ڈاکٹر کو آپ نے چھوڑا نہیں, اور ہر جگہ سے آپ نے ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین وغیرہ کرا لیا, پتہ نہیں چلا. اب آپ ایسا کرے کہ چلے جائے عمرے کے لیے اور وہاں دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, شاید اللہ پاک آپ کو وہاں شفا دے. تو یہ آدمی عمرے کے سفر پہ یہاں سے روانہ ہوا اور وہاں جا کر جیسے حرم میں پہنچا, دعا مانگی کہ اللہ مجھے صحت دے, اس تکلیف سے مجھے نجات دے, 20 سال ہو گئے نہ دن کو سو سکتا ہوں نہ رات کو سو سکتا ہوں. وہاں اس کو ایک چھینک آئی, اور جب چھینک کیا اس نے تو چاول کا دانا چھینک کے اندر جا کر وہاں گرا, اور گرتے ہی کبوتر آیا, اس نے اٹھایا اور لے گیا. تو یہ آدمی سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ جس وقت یہ چاول کا دانا پیدا ہوا تھا, پھر میرے گھر آیا اور جس وقت میں نے اس کو کھایا تھا, اس وقت تو اس کبوتر کی دادی نانی بھی پیدا نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ رزق اسی کبوتر کا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے کہاں اس کو سٹور کر کے رکھا تھا, میرے دماغ میں. اور 20 سال تک اس کبوتر کی اس دانے کی حفاظت میں میری نیندیں حرام ہو گئی تھی, نہ میں دن کو سوتا رہا نہ رات کو سوتا رہا, اور لاکھوں روپے میرے جو ہے نا اس دانے کی حفاظت پر خرچ ہو گئے, اور رزق اسی کبوتر کا تھا. 20 سال کے بعد جو ہے نا یہ کبوتر پیدا ہونا تھا اور یہاں پر اس کبوتر نے آنا تھا, اور اللہ تبارک و تعالی نے جو میرے دماغ کے اندر اس کی رزق کو محفوظ کر لیا تھا, اس رزق کو اس کبوتر تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سارے انتظامات کیے, اور میں آیا اور اس طریقے سے چھینک آئی اور کبوتر دانا نیچے جو ہے نا چھینک سے جو ہے نیچے گر گیا, کبوتر نے اٹھا کے جو ہے کھا لیا. تو کس شان سے جو ہے نا وہ اپنے بندو کے لیے دانا دانا جو ہے نا وہ بچا کے اس تک پہنچاتا رہتا ہے اور اپنے مخلوق تک پہنچاتا رہتا ہے. سہارا کے اندر کتنے دانے جو ہے نا وہ کسانوں سے گر جاتے ہیں, لیکن جس دانے پر جس پرندے کا نام لکھا ہوتا ہے وہاں وہی پرندہ پہنچتا ہے اور اپنے جو ہے نا دانے کو اٹھا کے کھا جاتا ہے. جس کیڑے پر جس پرندے کا نام لکھا ہوتا ہے وہی پرندہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کیڑے کو اٹھا کے کھا جاتا ہے. رب ہے رب. تو جس نے تمہارے لیے زمین کو چھت بنا دیا, زمین کو فرش بنا دیا, آسمان کو چھت بنا دیا, اور آسمان سے بارشیں برسا کر زمین سے تمہارے لیے پھلوں کو اور رزق کو پیدا فرمایا, اس رب کی عبادت کرو. یہ دلیل عقلی افاقی ہے, دلیل ان تمام چیزوں میں غور فکر کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. اللہ کا سمجھنا کیا ہو جائے گا؟ آسان. اور جب اللہ تبارک و تعالی کا سمجھنا آسان ہو جائے گا تو یہی دلیل آپ کو مجبور کرے گی سردی گرمی کے اندر اللہ کی عبادت کے اوپر. لیکن آپ جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں کمی کوتاہی کرتے ہو, اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے رب کو نہیں پہچانتے. اور جو دلائل قدم بقدم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سامنے میرے سامنے کھڑے کیے ہیں, ان دلائل کے اندر ہم غور فکر نہیں کرتے, وجہ یہی ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اور بداوی کے اندر آپ نے قانون پڑھا ہے, میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان بھی کیا تھا کہ دیکھو یہاں عبادت کا حکم مرتب ہے کس کے اوپر؟ رب کے اوپر. رب صفت ہے, اور پھر یہ رب جو صفت ہے یہ موصوف ہے کس کے ساتھ؟ آگے ان صفات کے ساتھ, الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. ان صفات کے ساتھ رب موصوف ہے. اور قانون یہ ہے کہ حکم جب کسی صفت پر لگے اور وہ صفت صفات کے ساتھ متصف ہو یا وہ صفت صفات کے ساتھ متصف نہ ہو, اگر صفات صفت صفات کے ساتھ متصف ہے تو تمام کے تمام صفات علت ہوتی ہے کس کے لیے؟ حکم کے لیے. اور اگر صفت صفات کے ساتھ متصف نہیں ہے تو پھر وہی صفت علت ہوتی ہے کس کے لیے؟ حکم کے لیے. تو یہاں صفت متصف ہے بہت ساری صفات کے ساتھ, تو یہ تمام کے تمام صفات علت ہو گئے کس کے لیے؟ حکم عبادت, استحقاق عبادت کے لیے. یعنی عبادت کا مستحق صرف اور صرف وہ ذات ہے جو خالقیت کے ساتھ متصف ہو, اور خالقیت کے بعد وہ رب ہو, اور اس طریقے سے جو ہے نا کیا کرتا ہو, آسمان سے بارشیں برساتا ہو, زمین سے غلے اگاتا ہو, اور اس طریقے سے دانے دانے پر اس نے اپنے بندوں اور اپنے مخلوق کا جو ہے نا نام لکھ دیا ہو اور اس کے گھر تک اس کے پیٹ تک اس کا رزق وہ پہنچاتا رہتا ہو. عبادت کا مستحق وہی ہے. یہ صفات اللہ کے سوا کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی, لہذا اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے, کیونکہ عبادت کا مستحق صرف وہی ذات ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جائے گی, اور یہ صفات اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں پائی جاتی, لہذا اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, یہ نتیجہ ہے دلیل کا. یہ کیا ہے؟ نتیجہ دلیل ہے. فلا تجعلوا للہ, جب دلیل آپ کے سمجھ میں آ گئی تو اب آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرائے. وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو کہ ان صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, ان صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے, اس نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے, تم جانتے ہو اور اقرار بھی کرتے ہو, تو پھر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے کمزور مخلوق کو, اللہ کے بے جان جاندار مخلوق کو کیوں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو؟ سمجھ گئے نا؟ یہ نتیجہ ہے. اور نتیجے کے اندر اس بات کی صراحت ہو گئی, نتیجے میں اس بات کی کیا ہو گئی؟ صراحت ہو گئی کہ یہاں صرف اللہ کی عبادت مطلوب نہیں ہے بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت مطلوب ہے. اللہ کی عبادت مطلوب نہیں ہے بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت مطلوب ہے, کہ صرف اور صرف کس کی عبادت کرے؟ اللہ کی عبادت کرے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹہرائے عبادت کے اندر, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. لہذا اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ بت کے سامنے بھی گر جاتے ہو, اور اس طریقے سے قبر کے سامنے بھی گر جاتے ہو, درختوں اور پتھروں کے سامنے گر جاتے ہو, آنکھ سورج چاند تاروں کے سامنے گر جاتے ہو, تو پھر مسلمان نہیں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ عبادت کرو میری, اور صرف میری عبادت کرو, میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹہرانا. یہ مقصود ہے اس حکم سے. صرف اللہ کی عبادت مقصود نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت تو کافر بھی کرتا ہے, لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ بتوں کی عبادت بھی کرتا ہے, مخلوق کی پوجا بھی کرتا ہے. تو اس سے آدمی جو ہے نا مسلمان نہیں ہوتا. آدمی مسلمان تب ہوتا ہے کہ جب صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو مطلوب یہاں پر صرف اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی عبادت نہیں ہے. صرف اللہ کی عبادت مطلوب ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرے. اور اس بات کی وضاحت جو ہے نا اور صراحت نتیجے سے ہو گئی. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرانا عبادت کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ اس نظام کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو جب اس نظام میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, اس نظام کو اکیلا اسی نے وجود میں لایا ہے, تو اکیلا اسی کی عبادت کرو. پھر اس کے ساتھ کسی اور کیوں شریک ٹہراتے ہو؟ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ. شروع میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو منکرین ہے ان کے کچھ شبہات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے, اس صورت میں ذکر کریں گے. تو اب یہاں سے ان کا جو پہلا شبہ ہے قرآن مجید کے بارے میں, یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شبہ کو ذکر کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ. اگر تم کسی شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے, قرآن مجید شک ہے کہ قرآن مجید ایک ساتھ کیوں نازل نہیں کیا گیا اگر یہ اللہ کا کلام ہے. یہ جو توڑا توڑا نازل کیا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بنانے والا ہے اس کلام کا, اور وہ اس کلام کو بنا بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں, اور جتنا بن کے جو ہے نا آ جاتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں. جس طریقے سے شعراء قصائد بناتے رہتے ہیں اور پھر آ کر جو ہے نا ان قصائد کو کیا کرتے ہیں؟ پڑھ کے سناتے ہیں. تو یہ بھی وہی طریقہ ہے. اس لیے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو یکبارگی نازل کیا جاتا. یہ ان کا شبہ تھا. اللہ تبارک و تعالی یہاں سے ان کے اس شبہ کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے میں شک شبہ ہے تو ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ کسی کو شک شبہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا مریضوں سے بری پڑی ہے، بہت سارے لوگوں کو کیا ہوگا، شبہات پیدا ہوں گے کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، اس وقت بھی یہ شبہات لوگوں کو پیدا ہو گئے تھے اور اب بھی پیدا ہو رہے. اللہ تبارک و تعالی نے شبہات کے ازالے کا طریقہ بتا دیا. اگر آپ اس نتیجے تک پہنچتے ہو کہ یہ کلام اللہ ہے اور اپنے شبہات کو اگر آپ دور کرنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، اور طریقہ یہ ہے کہ جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس کلام کے حروف وہی ہے جو تمہارے کلام کی ہے، الف با تا سا سارے وہی حروف ہیں، اور اس کلام کے کلمات بھی وہی ہے جو تمہارے کلام کے ہیں، ایک حرفی، دو حرفی، سی حرفی، چار حرفی، پانچ حرفی، ترتیب میں نے دیا ہے، حروف وہی ہے جو تمہارے کلام کے ہیں، کلمات وہی ہے جو تمہارے کلام کے ہیں، ترتیب میرا ہے، ترتیب میں نے دیا ہے، لہذا اگر تمہیں شک شبہ ہے کہ یہ ترتیب کسی انسان کا دیا ہے تو انسان کی ترتیب کا مقابلہ انسان کر سکتا ہے، انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لہذا آپ قرآن مجید کی طرح ایک کتاب بنا کر پیش کریں. پہلا مطالبہ یہ تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ترمیم کر دی، کہا کہ قرآن مجید کی 10 سورتوں کی طرح 10 سورتیں بنا کر پیش کرے، پھر اس میں اور ترمیم کر دی کہ قرآن مجید کی ایک سورت کی طرح کوئی سورت بنا کر پیش کرے، پھر اس میں بھی ترمیم کر دی کہ ایک آیت کی طرح کوئی آیت بنا کر پیش کرے، اس میں بھی پھر ترمیم کر دی کہ ایک جملے کی طرح کوئی جملہ بنا کر پیش کرے، اور پھر چیلنج ایک دن کے لیے، دو دن کے لیے، 10 دن کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے لیے ہے، اور ایک قوم ایک قبیلے کو جو ہے نا یہ چیلنج نہیں دیا گیا، نہ ایک آدمی کو دیا گیا، بلکہ دنیا کے تمام اقوام کو اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج دیا ہے اور قیامت تک کے لیے چیلنج دیا ہے. 1400 سال گزر گئے اور اس طریقے سے کلام کے بادشاہ دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور اس طریقے سے اس کام کے لیے ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے آستین نہیں چڑھائے ہوں گے، بہت سارے لوگ میدان میں آئے تھے اور قرآن مجید کے مقابلے کے لیے وہ اپنا مال بھی خرچ کرنے کے لیے تیار تھے، اپنی جانوں کو بھی کپانے کے لیے تیار تھے، اور اس طریقے سے ان کے بس میں جو وسائل تھے ان وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے تیار تھے، اور وہ لا بھی چکے اور میدان میں آ بھی گئے، لیکن جب انہوں نے غور سے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیا تو وہیں پر انہوں نے جو ہے نا کیا کر لیا، اپنا کام روک لیا اور کہا کہ اس کلام کا مقابلہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، لہذا اب ہم قلم سے اور کلام سے اس کلام کا مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ اب ہم کس سے مقابلہ کریں گے، تلوار سے. اور اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ ساحر کلام ہے اور جادو اثر کلام ہے، لہذا اس کلام کو نہ سنیں، بلکہ جہاں یہ کلام پڑھا جاتا ہے وہاں شور برپا کیا کرے، شور کیا کرے، کلام کو جو ہے نہ سنیں. تو 1400 سال گزر گئے اور ابھی تک کوئی قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور اس طریقے سے ساری دنیا ناکام ہے اور قیامت تک یہ ناکام رہے گی. یہ قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کے دلیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کلام اللہ کے بارے میں جو شکوک اور شبہات تھے ان کے زائل کرنے کا ایک خوبصورت راستہ ہمیں جو ہے نا بتا دیا. ودعو شہداءکم، اور اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہے خوفزدہ جو آدمی خوفزدہ ہوتا ہے نہیں آپ ساتھ نہیں دیں گے، آپ ساتھ نہیں دیں گے، شاید 10-15 آدمی مل جائے بنا سکے، سمجھے نا، جو آدمی جس آدمی دل میں کٹکا ہو، اللہ کو تو یقین ہے کہ میرے کلام کو مقابلہ کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا وہ ڈنکے کے چوٹ پر جو ہے نا کیا دیتے ہیں، چیلنج دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں ودعو شہداءکم، اس کام کے لیے پکارو اپنے شہداء کو، اپنے مددگاروں کو، حاضرین مجلس کو، فصحاء اور بلغاء کو، جس سے مدد لے سکتے ہو سب کو پکارو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا بنایا وہ کلام ہے، تو پھر اس کا مثل پیش کرو، اس کا مقابلہ کرو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. چیلنج جاری ہے، چیلنج کیا ہے، ابھی جاری ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اسی چیلنج میں یہ تخویف اخروی ہے، چیلنج میں یہ کیا ہے؟ تخویف اخروی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم قرآن مجید کا مقابلہ نہ کر سکے. وَلَن تَفْعَلُوا، درمیان کے اندر جملہ معترضہ ہے، وَلَن تَفْعَلُوا درمیان کے اندر کیا ہے؟ جملہ معترضہ ہے. اور اس جملہ معترضہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی پیشن گوئی کرتے ہیں، اور انتہائی تاکید کے ساتھ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ ہرگز تم قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. بیچ میں جملہ معترضہ ہے، ہرگز تم قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، قرآن مجید کا مقابلہ کرنا یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیشن گوئی دی ہے، 1400 سال ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیشن گوئی، آج تک جو ہے نا وہ سچی رہی، اور قیامت تک جو ہے نا اللہ کی پیشن گوئی کیا رہے گی؟ سچی رہے گی. بیچ میں جو ہے نا یہ جملہ معترضہ ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مقابلہ نہ کر سکے. میں نے کہا یہ تخویف اخروی ہے اور یہ شرط بھی ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، جزا نہیں ہے، لازمی جزا ہے، جزا یہاں مقدر ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر سکے. فَآمِنُوا، جزا مقدر ہے، پھر کیا کرو؟ ایمان لو. لیکن یہاں پر لازمی جزا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، لازمی جزا ہے، اور لازمی جزا کو جزا کا قائم مقام بنا کر ذکر کیا گیا. ایسا کیا جاتا ہے کلام عرب کے اندر. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، بچو اس آگ سے جس آگ کی ایندھن لوگ بنیں گے. وَالْحِجَارَ، اور پتھر بنیں گے. جس آگ کی ایندھن کیا ہے؟ لوگ ہے اور پتھر ہے. الحجارہ الف لام جنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، الحجارہ الف لام آہد کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اگر الف لام آہد کے لیے ہے تو پھر معہود پتھر، یعنی وہ پتھر جن کے تم پوجا کرتے تھے، چاہے وہ قبروں کے پتھر تھے، چاہے وہ بت کی شکل میں تھے، اور چاہے وہ کسی اور شکل میں تھے، وہ تمام کے تمام پتھر جس کو تم نے الہ سمجھ رکھا تھا اور جس کی تم عبادت کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے ان تمام کے تمام پتھروں کو لا کر جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، اور ان پتھروں کو جلتا ہوا تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے. اس وقت تمہیں یقین ہو جائے گا کہ کیا پاگل تھے ہم، کیا ہو گیا تھا ہماری عقل کو کہ ان بیجا پتھروں کی ہم عبادت کرتے تھے، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پتھر جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. یہ اس وقت ہوگا کہ جب الف لام کس کے لیے ہو؟ آہد کے لیے ہو. اور اگر الف لام جنس کے لیے ہے تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ یعنی جنس پتھر جہنم کے آگ کا ایندھن بنے گا. جس طریقے سے دنیا کی آگ کمزور ہے تو دنیا کی آگ کا ایندھن کیا ہے؟ لکڑی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی آگ کمزور ہے، اور جہنم کی آگ انتہائی طاقتور ہے، اس لیے جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہوگا وہ پتھر ہوں گے. اتنی خطرناک آگ کہ اس میں پتھر ایسے جلیں گے جس طریقے سے دنیا کی آگ میں لکڑی جلتی ہے. تو اس آگ سے بچو، اس آگ سے بچو. قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھو، اور قرآن مجید پر ایمان لے کر آؤ، اور قرآن مجید کو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر آپ کو کیا پیغام دیا ہے. کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو انتہائی اہم پیغام دیا ہے. اس پیغام کو سمجھو اور اس پیغام کے اوپر عمل کرو، اس پر زندگی، اس کے مطابق زندگی گزارو. پھر دیکھو قرآن مجید کے اندر آپ کو اللہ ملتے یا نہیں ملتا. ایران کا ایک شہزادہ تھا اور بہت بڑا شاعر تھا، اس نے ایک مصرع بنایا، بھرے ابلق کسی کم دیدہ موجود، چت کبرا موتی کس نے دیکھی ہے، وہ موتی کہ جو سفید ہو اس میں سیاہ دبے ہو. ایران کے شعرا کے بعد اس مصرع کو بھیجا کہ اس کے ساتھ اگر مصرع کوئی ملائے، کوئی نہیں ملا سکا. کسی نے کہا ہندوستان میں بڑے بڑے شاعر موجود ہیں، وہاں بھیجے. تو انہوں نے ہندوستان کے بادشاہ کے پاس اس مصرع کو بھیجا. بادشاہ کو تو اپنی بیٹی کے بارے میں علم تھا، زیب النساء کے بارے میں کہ بہت بڑی شاعرہ ہے، اور دیوان زیب النساء پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. صرف شاعرہ نہیں تھی بلکہ بہت بڑی عالمہ تھی، اور انتہائی بابردہ تھی. ان کے جسم کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، ان کے جسم کے ساتھ لگنے والے لباس کو بھی کسی نے نہیں دیکھا. اور جب ان کے انتقال ہو گیا تو دہلی کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم جنازے سے آگے جائیں گے, کیونکہ شہزادی تھی لیکن اس طرح باحیا اور باپردہ کہ کبھی زندگی کے اندر اپنے شاہی محل سے باہر نہیں آئی تھی اور کسی نے ان کے لباس تک نہیں دیکھا تھا. تو مرنے کے بعد بھی ہم ان کے پردے کا خیال رکھیں گے, اس لیے سارے لوگ جنازے سے آگے تھے اور جنازے پیچھے تھے. بڑی شاعری تھی اور باپ کبھی کبھی پابندی لگاتا تھا. پابندی کے زمانے میں ایک بلبل شاہی محل کے سامنے آ کر درخت پہ بیٹھا تو اس نے جب اور وہاں جب وہ بیٹھ کر وہ گیت گانے لگا تو انہوں نے کہا کہ اے آندلی بھی نادا غوغا مکندرین جا نازک مزاج شاہ تاب سخن ندارت. بلبل تم تو نادان ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ شاہی محل یہاں بڑے نازک مزاج بادشاہ رہتے ہیں, اگر ان کو پتہ چلے کہ یہاں بلبل بیٹھا ہوا ہے اور شور جو ہے مچا رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو گرفتار کر لے جس طریقے سے مجھ پر پابندی لگائی ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پر پابندی لگا دے. تو بادشاہ نے اپنی صاحبزادی کے حوالے کر دیا, زیب النساء کے حوالے کر دیا کہ اس کے ساتھ اگلے مصرع ملانا ہے. انہوں نے فوراً ملا دیا, مگر اشک بتانی سرما آلود, محبوبہ کی آنکھوں کا وہ آنسو جو سرم لگانے کے بعد گرے. ظاہر ہے آنسو سفید ہوتا ہے, اس میں سرمے کے سیاہ دبے ہوتے. جب بادشاہ نے بھیجا ایران کی شہزادی کے پاس تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا غضب کا شاعر ہے یہ. اور شاعر چرسی سے ملتا ہے, شاعر بڑے شوق سے شاعر اس سے ملتا ہے. ایک چرسی دوسرے گاؤں کے جو ہے نا چرسیوں کو اس طریقے سے جانتا ہے, اور اس گاؤں میں جاتے ہی سارے رشتے داروں کو قوم قبیلہ عزیز و اقارب سب کو چھوڑے گا, چرسی کے پاس پہنچ جائے اسی کے ساتھ بیٹھ رہے. اس طریقے سے شاعر سارے علاقے کے اندر دور دور تک جو ہے نا شاعر ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اس ایک دوسرے کے مہمان ہوتے ہیں اور بڑے شوق سے ایک دوسرے کے پاس رہتے ہیں. تو وہ حیران ہو گئے کہ بہت بڑا زبردست شاعر ہے, میں ملنا چاہتا ہوں. خط لکھا بادشاہ کو کہ میں اس شاعر سے ملنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے بیٹو کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ میں نے تو پہلے سے آپ کو منع کیا تھا کہ شعر و شاعری نہ کرے, اور اس میں برا وقت بھی آتا ہے, اب ایران کا شہزادہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو زیب النساء بڑی سمجھدار تھی, انہوں نے باپ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو, میں دو شعر لکھ کر جو ہے نا آپ کو دیتی ہوں, آپ بھیج دیو نہیں آئے گا. وہ دو شعر یہ ہے کہ بلبل از گل بگ زرد گر در چمن بھی ند مورا, بت پرستی کئے کند گر برہ من بھی ند مورا, در سخن مخفی منم چھو بوئی گل در برگ گل, ہر کی دیدن میل دار در سخن بھی ند مورا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا حسن دیا ہے کہ اگر میں کسی باغیچے میں جا کر بیٹھوں تو وہ بلبل جو پھولوں کے پاس جمع ہو گئے ان کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں گے, کیونکہ پھول کی کیا خوبصورتی ہے میرے آگے. اور اگر میں کسی بتخانے میں جا کر بیٹھوں تو بتوں کی عبادت کرنے والے اپنے خداؤں کو چھوڑ کر میرے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. کہ یہ تو عجیب چیز آئی ہے, ایسا حسن تو کبھی انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے کلام میں اس طریقے سے پوشیدہ ہوں جس طرح گلاب کی خوشبو گلاب کی پنکھڑیوں میں پوشیدہ ہوتی. اگر کوئی آدمی گلاب کی خوشبو کو دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا, البتہ سونگ سکتا ہے. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ میں شاعر نہیں شاعرہ ہوں لیکن اور انتہائی حسین جمیل لیکن باپردہ ہوں, مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکتی, میرا کلام پڑھ سکتے. تو جب انہوں نے یہ دو شعر لکھ کے تو ایران کا شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ تو شاعر نہیں ہے شاعرہ ہے اور انتہائی حسین جمیل اور باپردہ ہے, ملاقات نہیں ہو سکتی کلام پڑھ سکتے. تو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر اس واقعے کو اور ان اشعار کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایران کے شہزادے کو اگر زیب النساء کے اشعار میں زیب النساء مل سکتی ہے تو اللہ کے کلام میں آپ کو اللہ نہیں مل سکتا. لیکن یہ ہے کہ جب آپ دل لگا کر جو ہے نا قرآن مجید پڑھیں گے اور اپنے اندر جو ہے نا شوق پیدا کر کے قرآن مجید پڑھیں گے اور اس درس کو جو ہے نا اکراہ کا درس نہ سمجھے نا کہ یہ اکراہ کا درس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا آپ کے اوپر, کتنا احسان فرمایا کہ آپ نے ایک طویل خوبصورت سفر مکمل کر لیا اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو درس قرآن کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. یہ بہت بڑا کرم ہے, بہت بڑا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرے اور اس طریقے سے اپنا دل اتنا کولے کہ جامعہ عربیہ اسلوم آپ کے دل کے اندر آ جائے, اتنا اپنا دل کھولے قرآن مجید کے درس لینے کے لیے, شوق پیدا کرے اپنے اندر. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. بچو اس آگ سے جس کو اللہ تبارک و تعالی, جس کا ایندھن لوگ بنیں گے اور پتھر بنیں گے. اعدت للکافرین, اور تیار کی گئی ہے یہ آگ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. یہ آگ تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. مسلمان کو تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی روشنی عطا کی ہے, قرآن مجید کی روشنی عطا کی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے عقل سلیم جو ہے نا مسلمان کو عطا کی ہے. لہذا عقل سلیم کے ساتھ جب مسلمان قرآن کی طرف بڑھے گا اور اس طریقے سے دین کے احکامات پر جو ہے نا عمل کرے گا, تو یہ تو جہنم تو مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں, جو ہے جہنم جانا تو بہت دور کی بات ہے. جنت کے اندر جو اعلیٰ مقام جنت الفردوس وہاں جائے گا. لیکن جب مسلمان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا اور اس طریقے سے اپنے مقام کو نہیں پہچانتا اور اپنے جو ہے نا آپ کو گراتا رہتا ہے گناہ کر کے, تو ظاہر پہ جہنم کے گڑھے میں جو ہے نا جا کے گرے گا. یہ آگ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے تیار نہیں کی. آگ اللہ نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ کافروں کے لیے. جو آگ اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے, کافروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تم اپنے آپ کو کیوں اس آگ کا ایندھن بناتے ہو؟ اعدت للکافرین, تیار کی گئی ہے آگ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. اور اسی جملے سے معتزلہ کا رد ہو گیا. آپ نے شرح قائد میں پڑھا ہے, معتزلہ کہتے ہیں کہ جنت ابھی وجود میں نہیں آئی ہے, جہنم ابھی وجود میں نہیں آئی. یہ جو جنت اور جہنم ہے یہ ابھی مخلوق نہیں ہے, یہ آخرت میں جا کر کیا ہوں گے؟ پیدا ہوں گے. اور مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں, جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو وجود میں لائے ہیں, جنت اور جہنم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وجود میں لائے ہیں, اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرایا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا. یہ وجود میں آ چکے ہیں اور اس وقت یہ موجود ہے. قرآن مجید کی اس آیت کا یہ جملہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ جنت موجود ہے. اعدت, جہنم موجود ہے, جنت موجود ہے. اعدت للکافرین, تیار کی گئی ہے جہنم کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. مزادت ہے. جب اللہ تبارک و تعالی ایک قوم کا تذکرہ فرماتے ہیں ان کی صفات کے ساتھ, تو ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کی ضد کو بھی بیان فرماتے ہیں صفات کے ساتھ. تو جب کافروں کا تذکرہ ہوا ان کی صفات کے ساتھ, تو اب آگے اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا تذکرہ ان کی صفات کے ساتھ فرماتے ہیں, اور یہ بشارت ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, یہ تخویف اخروی ہے. اب یہاں سے کیا ہے؟ بشارت. کیونکہ تخویف کے بعد جو ہے نا اکثر بشارت کو بھی ذکر کیا جاتا ہے, تو یہ بشارت اخروی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, خوشخبری دے ایمان والوں کو. اب یہاں پر بشارت دی گئی ہے ایمان والوں کو. تو آمنو یہ کون ہے؟ مبشر. اس کے نیچے لکھئے بشارت ہے, بشر لذینا, اور آمنو یہ کیا ہے؟ مبشر ہے. ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے. وعمل الصالحات, صرف ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان کے ساتھ کیا عمل صالح بھی کیا. ان لہم جناتین, یہ مبشر بھی ہی ہے. ان لہم جنات, مبشر بھی ہے کہ ان کے لیے کیا ہے؟ جنات ہے, جنت نہیں ہے, جنات ہے. جنات آپ کے پلاٹ کے اندر ایک باغ نہیں ہوگا, باغات ہوں گے. کیونکہ ابھی آپ نے اس سال جو ہے نا ساری حدیثیں پڑھی ہے کہ ادنا جنتی جو ہوگا اس کو جو پلاٹ دیا جائے گا وہ دنیا سے 10 گنا بڑا ہوگا. تو دنیا سے 10 گنا بڑے پلاٹ کے اندر کتنے باغات بن سکتے ہیں؟ اسی لیے ان کو باغات دی جائے گی, جنات دی جائے گی. تجری من تحتها الانہار, من تحتها یعنی من تحت اشجارها. تحت الجنہ مراد نہیں ہے, کیونکہ جنت کے باغات کی نیچے نہروں کا بہنا اس سے جنت کے باغات میں خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی، اور نہروں کا بہنا جنت کے باغات کے اندر خوبصورتی بڑھانے کے لیے ہے. اس لیے من تحت اشجارہا، یہ یہاں مقدر ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جنت کے درختوں کی نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، جنت کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی. تو جب باغ ہو، باغ کے اندر درختیں ہو اور ان درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہو تو کتنا خوبصورت منظر پیدا ہوتا ہے. پانی سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ کتنا سفر کرتے ہیں، یہاں سے بحرین اور کلام جاتے ہیں، اور اس طریقے سے جہاں سمندر نہیں ہوتا تو لوگ وہاں سمندر کے کنارے جو ہے نا پیسے خرچ کر کے پہنچ جاتے ہیں. کراچی والوں کو تو اللہ نے فری میں سمندر دیا ہے. ساری دنیا کے اندر تفریح جو ہے نا وہ پانی ہے، اور لوگ سمندر کے کنارے جاتے ہیں اپنے غم کو غلط کرنے کے لیے، کیونکہ پانی کے اندر جو خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. بہت خوبصورت علاقے ہیں، لیکن وہاں دریا نہیں ہوتا تو کوئی نہیں جاتا، اور ایسے علاقے کہ جہاں کوئی خوبصورت نہیں ہے وہاں پانی ہے تو سارے لوگ وہاں جاتے ہیں. تو جنت کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے باغات کے درختوں، جنت کے باغات میں جو درختیں کڑے ہیں ان درختوں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہروں کو جاری فرمایا ہے. تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ، کیا مزید کی جگہ ہے، جب بھی وہاں رزق دی جائے گی جنت کے پھلوں سے تو قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا. من قبل دو مطلب ہے، اس سے پہلے دنیا میں، یا من قبل اس سے پہلے جنت کے اندر، کیونکہ شکل تو وہی کیلے کی ہے جو دنیا میں آپ نے کھایا، شکل صورت اسی جو ہے نا آم کا ہے جو آپ نے دنیا میں کھایا، اسی سیب کا جو دنیا میں آپ نے کھایا، اسی انار کا ہے، لیکن جب آپ اس کو توڑیں گے اور کھائیں گے تو ذائقہ بالکل مختلف ہوگا. اور اس طریقے سے جنت کے اندر بھی آپ نے اگر کیلا کھایا ہے، آم کھایا ہے، سیب کھایا ہے اور انگور کھایا ہے، تو جب آپ کے پاس نیا پھل آ جائے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ تو وہی انگور ہے جو ہم نے اس سے پہلے کھایا، وہی کیلا ہے، وہی سیب ہے، وہی انار ہے جس سے پہلے کھایا، لیکن جب آپ کھائیں گے تو ذائقہ بالکل مختلف ہوگا. آپ کی خوشیوں کو بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی پھلوں کے ذائقوں کو بدل بدل کر جو ہے نا آپ کو کھلائیں گے. ایسی خوبصورت جگہ ہے. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، اور ان کو وہاں کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے اور رزق دیا جائے گا ملتا جلتا، شکل ایک جیسی ہوگی لیکن ذائقے میں بڑا فرق ہو، بڑا فرق ہوگا ذائقے کے اندر. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے جنت کے اندر ازواج ہے پاکیزہ. اکثر لوگ ازواج کا معنی کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ بیوی کے ساتھ. تو صرف بیوی کے ساتھ معنی کرنا یہ ظلم ہے. ازواج ساتھی کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہاں عورت کے لیے خوبصورت پاکیزہ شوہر ہوگا، اور شوہر کے لیے خوبصورت اور پاکیزہ کیا ہوگی؟ بیوی ہوگی. کیونکہ بیوی بھی جنتی ہے، شوہر بھی جنتی ہے، تو ظاہر ہے عورت کا سکون شوہر ہے، شوہر کا سکون کیا ہے؟ بیوی ہے. تو شوہر کو خوبصورت پاکیزہ بیوی ملے گی، اور اس طریقے سے عورت کو انتہائی حسین جمیل پاکیزہ شوہر ملے گا. وہ صرف اسی کا ہوگا، وہ ہمیشہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا، اور اس طریقے سے دوسرے عورتوں کے ہاتھوں میں جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں دے گا. اشفاق احمد خان جو ڈرامے لکھتا تھا، بعد میں وہ ان کی زندگی تبدیل ہو گئی تھی، مکی مسجد میں وہ اپنا واقعہ بیان کر رہا تھا. کہا تھا کہ وہ انگلینڈ میں تھا، بیوی کے ساتھ ایک پارک میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ نوجوان جو ہے نا وہ جماعت، تبلیغی جماعت میں نکلے تھے اور مغرب کا وقت تھا، یہ لوگ بھی پارک میں داخل ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. تو جب انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا تو پارک کے اندر تفریح کے لیے آنے والے بہت سے جو ہے نا خواتین اور لڑکے، انہوں نے جب ان کو دیکھا تو وہ بھی جمع ہو گئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو امیر تھا وہ بھی انتہائی حسین جمیل نوجوان لڑکا تھا، تو ایک خاتون جو ہے نا وہ آگے بڑھی اور انہوں نے ان سے سوالات کیے کہ آپ کیا کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ مغرب کا وقت ہے اور مغرب کے وقت ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. کافی انہوں نے سوالات کیے. آخر میں تھوڑی سی وہ لڑکی فری ہو گئی تھی تو انہوں نے ہاتھ ملانا چاہا, تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں, یہ ہاتھ تو میری بیوی کی امانت ہے, میں آپ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. تو اس خاتون نے اپنا سر پکڑ لیا کہ اسلام آپ کو ان باتوں کا درس ہے؟ اس نے کہا اسلام تو یہ باتیں سکھاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شوہر جو ہوتے ہیں وہ تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہوتے ہیں, ہم ان کے گرل فرینڈ ہیں اور وہ بوائے فرینڈ ہیں, قسمت سے کبھی کبھی جو ہے نا مل جاتے ہیں ہم ایک دوسرے کو, ورنہ یہ ہے کہ وہ الگ کلبوں میں گھومتے رہتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں لیکن تک جاتے ہیں, پھر گھر میں اکیلا جو ہے نا وہ پڑی رہتی. کتنا خوبصورت مذہب ہے اسلام. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا, میری بیوی نے دیکھا, تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ شرمندگی ہو گئی کہ یہ مسلمان اور کتنی جو ہے نا فکر ہے ان کو اپنے مذہب کے بارے میں, اسلام کے بارے میں اور انسانیت کے بارے میں, اپنا کام کاج چھوڑ کے جو ہے نکل آئے ہیں اور یہاں جو ہے نا یورپ جیسے ملک کے اندر یہ اپنے دین کے اوپر کھڑے ہیں اور جمے ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو اس وقت میں نے ارادہ کر لیا کہ جب میں جاؤں گا پاکستان تو ضرور وقت لگاؤں گا. اللہ پاک نے اس کو تبدیل کرنا تھا, تو ظاہر ہے کہ مسلمان کی خوبصورت زندگی بھی انقلاب لاتی ہے. مسلمان کی زندگی دنیا کو اسلام سے دور کرتی ہے جب مسلمان کے پاس بگڑی زندگی ہو, اگر انسان مسلمان کے پاس بنی زندگی ہو اور اس طریقے سے مسلمان اگر دین پر عمل کر رہا تو مسلمان کی زندگی چلتی پھرتی دعوت ہے, ان کے اس عمل سے جو ہے نا وہ تبدیل ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور یہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پھر وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. یہ پاکستان کی کرسی نہیں ہے کہ صبح ایک بیٹھا ہوتا ہے شام کو دوسرا بیٹھا ہوتا ہے, سمجھے نا. اور جب تک آدمی بیٹھا رہتا ہے تو روزانہ جسم کے اندر ایک کلو گوشت کم ہوتا ہے اور ایک جو ہے نا تیری خون کی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے. شاید رات کو اتارا جائے صبح صبح اتارا جائے, شاید رات کو اتارا جائے شاید صبح اتارا جائے. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے کرسی جیسے ہزاروں کرسیاں اگر ملے تو یہ مسند اس سے لاکھوں گنا بہتر ہے جس پر ہم بیٹھے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے زندگی بھر جو ہے نا کبھی دائیں پیدا نہیں ہو سیاست کے دروانے کے. جو سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم تعلم میں رکھا ہے, یہ سکون دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے. اور جو عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں رکھی ہے یہ عزت کسی اور چیز میں نہیں ہے. ہم تو معمولی لوگ ہیں اور اس طریقے سے دین کے بارے میں زیادہ معلومات بھی نہیں رکھتے ہیں, لیکن الحمدللہ جہاں تک لوگ جانتے ہیں لوگوں کے دلوں پر راج ہے. تو اسی مسند کی وجہ سے تعلیم تعلم کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ مقام دیا ہے. لہذا کبھی اس مقام پر جو ہے نا یعنی کبھی اس مقام کی ناقدری نہ کرنا. یہ جو باقی سلسلے ہیں یہ معمولی ہے اس عمل اس سلسلے کے مقابلے. لہذا اعلیٰ رکھتے ہوئے ادنا کی طرف بھاگنے کی کوشش نہ کرے. جو اعلیٰ مقام رکھتا ہو اور اعلیٰ مقام کی قدر نہ کرے اور اس کو جو ہے نظر انداز کرے اور اس طریقے سے چھوٹے جو ہے نا کاموں کی طرف یہاں سے نکل کر جائے گا تو وہ ذلیل ہوتا ہے. تو اس لیے اس مقام کی قدر کرے, اس منصب کی قدر کرے اور اس صف کی قدر کرے اور اس عمل کی قدر کرے اور ہمیشہ کے لیے اسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے. ان اللہ لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة, یہاں سے اللہ تبارک و تعالی دوسرے شبہے کا جواب دے رہے. بتایا گیا تھا کہ کافروں کی طرف سے مختلف شبہات واقع کی گئے ہیں اور اس صورت کے اندر ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں, تو یہ دوسرے شبہے کا جواب ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جب قرآن مجید کے اندر آیت نازل ہو گئی اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ خبر دی, وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ, یعنی ان کافروں کے جو معبود ہے وہ اتنے کمزور ہے اگر مکھی ان سے کوئی چیز یعنی ان کے سامنے جو نذرانے شکرانے پڑے ہوتے ہیں, ظاہر ہے نذرانے شکرانوں میں ہمیشہ ہر لوگ جو ہے نا وہ میٹھی چیزیں لا کر رکھتے ہیں, مکھیاں جلدی جمع ہوتی, اگر مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو یہ اتنے کمزور بے بس ہے کہ مکھی سے اپنا شکرانہ واپس نہیں لے سکتے ہیں, اتنے کمزور ہے. اندازہ لگائے کہ پیر کو اپنے نذرانوں سے کتنی محبت ہوتی ہے. ملک کا وزیر اعظم ہے لیکن مزار کے نذرانوں شکرانوں پر لڑائی ہو رہی تھی, اور بدقسمتی سے اس ملک کے اوپر ایسے لوگ جو ہے نا مسلط ہو گئے کہ جو مزاروں کے مجاور تھے, کوئی کبھی گیلانی آتا ہے کبھی قریشی آتا ہے, یہ سارے کے سارے مزارات کے مجاور ہیں, اور پیدائش سے لے کر اب تک یہ نذرانے شکرانے کاتے آئے ہیں. تو نذرانہ شکرانہ جو ہے نا ان کی دولت ہے اور قیمتی دولت ہے, وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, لیکن ان کی کمزوری اللہ پاک بتاتے ہیں, اتنے کمزور ہے اگر مکی ان کے شکرانوں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے ہیں, اتنے کمزور ہیں. تو جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوگی اور اس کے اندر جو ہے نا یہ خبر دی گئی تو فوراً کافروں نے جو ہے نا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دی, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, کہاں اللہ کہاں مکی, کہاں اللہ کہاں مکڑی, اور ان کے پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکی معلوم نہیں ہے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکڑی معلوم نہیں ہے کہ یہ تو گری پڑی مخلوق ہے, حقیر مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے اندر حقیر مخلوق کا تذکرہ کرتے, کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا ان کے شبے کے یاد سے, کیا دیا, یہ آیت نازل ہو کے جواب دیا, ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, اللہ تبارک و تعالی نہیں شرماتے ہیں کہ مثال بیان کرے کوئی ما ابہامیہ ہے, بعوضۃ فما فوقها, مچھر کے ساتھ ہو یا جو مچھر سے بڑی چیز ہو حقارت میں یا جسم میں, حقارت میں اگر مچھر سے بڑی چیز ہو تو وہ کیا ہوگی, مچھر کا پر, اور اگر جسم کے اندر مچھر سے بڑا ہو تو پھر وہ کیا ہوگا, مکی. اللہ تبارک و تعالی پرواہ نہیں کرتے ہیں ایسے چیزوں کے ساتھ مثالیں بیان کرتے ہوئے, کیوں, اس لیے کہ مثال سے کسی شے کی وضاحت مقصود ہوتی, مثال سے کسی شے کی, تو ظاہر ہے اگر چیز حقیر ہے کمزور ہے تو اس کی مثال طاقتور کے ساتھ دی جائے گی یا کمزور کے ساتھ, کمزور کے ساتھ دی جائے گی, اور اگر کوئی چیز طاقتور ہے ظالم ہے تو اس کی مثال کس کے ساتھ دی جائے گی, طاقتور کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالی ان کے معبودوں کی کمزوری ان کے سامنے لاتے ہیں کہ وہ کمزور ہے, وہ عاجز ہے, وہ حقیر ہے, وہ بے بس ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حقیر کے ساتھ کیا دی ہے, مثال ہی دی ہے. مثال کے اندر ممثلہو کی رعایت جو ہے نا وہ کی جاتی ہے, اور مثال دینے والے کے مقام کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ مثال دینے والا اللہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو کائنات کا جو ہے نا بادشاہ ہے, لہذا وہ اپنے شان کے مطابق مثالیں بیان کریں گے, نہیں نہیں, مثال کے اندر اس کا لحاظ نہیں ہوتا. مثال کے اندر جس کے لیے مثال دی جاتی ہے اس کی مقام کا اعتبار ہوتا ہے اور اس کے جو ہے نا درجے کا اعتبار ہوتا ہے. اگر وہ حقیر ہے تو مثال حقیر کے ساتھ دی جائے گی, اگر وہ عظیم ہے تو مثال کس کے ساتھ دی جائے گی, عظیم کے ساتھ دی جائے گی. فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم, مثال سے مستفید ہونے والے ان کا تذکرہ ہے. ایمان والے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہ الحق من ربہم, کہ یہ مثال اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے بالکل برموقع ہے. حق کا معنی کیا ہے, برموقع, کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ مثال بالکل کیا ہے, برموقع ہے اور انتہائی مناسب ہے. کیوں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹے خداؤں کی کمزوری کو سمجھا رہے ہیں, تو ظاہر ہے کمزور کی مثال کس کے ساتھ دی جائے گی؟ کمزور کے ساتھ دی جائے کہ یہ اس قدر کمزور ہے، اس قدر بے بس ہے کہ مخلوق کے اندر مچھر اور مکی سے زیادہ کمزور مخلوق تو ہے نہیں، اور یہ اس کے مقابلے کے نہیں ہے، اس سے نذرانہ شکرانہ واپس نہیں لے سکتے ہیں، کیوں؟ یہ تو بے جان ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال اللہ کے طرف سے حق ہے، یعنی یہ بالکل برموقع ہے، بالکل جو ہے نا برموقع مثال ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مثالیں بیان کرنے سے پتہ نہیں کیا ارادہ کر لی، کہاں اللہ کا شان اور کہاں جو ہے نا مکی اور مچھر. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مثال سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں، اور اسی مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں جو فرمان بردار ہیں. سمجھے نا؟ یعنی جو لوگ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشورے دیتے ہیں، تو وہ ان کی گمراہی میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اس قسم کی مثالیں. اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں اور مثال کی حقیقت ان پر واضح ہے، اور اس قسم کی مثالوں سے ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ مثالیں ان کی ہدایت کو مزید بڑھا رہی ہیں، اضافہ ہو رہا ہے. سمجھے نا؟ اور علماء نے ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں. ایک قسم کے لوگ وہ ہے کہ جو اپنا مشن اور اپنا راستہ پہلے سے جو ہے نا وہ متعین کرتے ہیں، اور پھر اپنے مشن کے لیے اور اپنے کام کے لیے آیات قرآنی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے قرآن کو تابع کر دیا اپنے کام کے. ایسے لوگ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں. اور دوسری قسم جو ہے نا وہ لوگ ہے کہ جو اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے بس جو قرآن کہتا ہم وہی کریں گے، ہماری اپنی ذاتی کوئی خواہش نہیں ہے، ہماری ذاتی اپنی کوئی چاہت نہیں ہے، بس جو قرآن کہتا ہم وہی کریں گے. بعض لوگ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور اپنی خواہشات کی زندگی کے لیے وہ آیات قرآن کا سہارا لیتے ہیں، اور اس طریقے سے ایسی آیات کہ جس سے جو ہے نا یہ کسی طریقے سے اپنے خواہشات کو ثابت کر سکے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں. یہ ہے وہ لوگ جو قرآن سے کیا ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں. اور جو لوگ اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کرتے ہیں کہ جو قرآن کہتا ہم وہی کریں گے، ہماری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، اور ہمارا جو ہے نا اپنا کوئی جو ہے نا وہ کیا نہیں ہے، کوئی مدعا نہیں ہے، اور اس طریقے سے کوئی مخصوص مسئلہ نہیں ہے، بس ہم تو قرآن کے ماننے والے، جو قرآن کہتا ہے ساری زندگی قرآن مجید کے مطابق گزاریں گے، قرآن زندگی کے ہر شعبے سے متعلق آیات قرآنی اور اس طریقے سے احکامات قرآنی اور تعلیمات نبی موجود ہے، ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو یہ ہے وہ لوگ کہ جو قرآن مجید سے ہدایت لینے والے ہیں. اور پہلا فریق وہ ہے کہ جو قرآن مجید سے کیا ہونے والا ہے، گمراہ ہونے والا ہے. وَمَا يُزِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس قرآن مجید سے اللہ تبارک و تعالی گمراہ نہیں کرتے ہیں مگر نافرمانوں کو. یعنی قرآن مجید سے گمراہ نہیں ہوتے مگر کون گمراہ ہوتے ہیں؟ نافرمان، کہ جو اپنے ناکارہ عزائم کے لیے قرآن مجید کو استعمال کرتے ہیں اور قرآن مجید کے کسی حکم پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، وہ گمراہ ہوتے ہیں. الذين ينقضون عهد الله، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی فاسقین کے علامات کو بیان کرتے ہیں. الا الفاسقین، فاسقین کا ذکر آیا، اب فاسقین کے علامات کیا ہے؟ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالی فاسقین کے علامات کو بیان کرتے ہیں. پہلی علامت، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، یا یہ فاسقین کی پہلی علامت ہے. اللہ کے ساتھ کیے وعدوں کو کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں، پرواہ بھی نہیں کرتے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کیے عہد کو کیا کر دیتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں. الست بربکم قالوا بلا. عالم ازل میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا. ہم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ کہ اللہ تو ہمارا رب ہے. دنیا میں آنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس عہد کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب اب نہیں مانتے. الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، یہ فاسق کی علامت ہے. اللہ کے ساتھ کیے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ عہود بھی ہے کہ جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کرتے ہو، اور کرتے وقت ارادہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ عہد کو پورا نہیں کرنا، کیونکہ وہ عہد بھی اللہ کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ جو عہد کرے اس عہد کو کیا کرے؟ پورا کرے. اور اگر آپ عہد کرتے ہو اور عہد کرتے وقت آپ کا ارادہ ہے کہ میں نے سامنے والے کو ٹرخانا ہے، اس وعدے کو، اس عہد کو میں نے پورا نہیں کرنا، تو یہ وعید ان کے لیے. ہاں اگر آدمی کا پکا ارادہ ہو کہ میں نے اس عہد کو پورا کرنا ہے اور اس عہد کی میں نے جو ہے نا حفاظت کرنی ہے، پھر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ مجبور ہو گیا، عہد پر عمل نہیں کر سکا، تو وہ لوگ اس وعید کے اندر شامل اور داخل نہیں ہیں. الذین ينقضون عهد الله، فاسق وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کی عہد کو کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں. من بعد میثاقه، اچھے طریقے سے مضبوط کرنے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور یہ دوسری جو ہے نا علامت ہے. پہلی علامت منافقین کے، جو کہ قوت ایمانی کی فقدان ہے. کیوں؟ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد له، جو اپنے عہد کے پاسداری نہیں کرتا وہ مومن نہیں. تو یہ پہلی علامت ہے، اور یہ علامت جو ہے نا کس کے لیے ہے؟ فقدان ایمان کی علامت ہے کہ فاسق جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور یہ فاسقین کی دوسری علامت ہے، اور یہ علامت برائے فقدان قوت فطریہ ہے. یہ علامت کس کے لیے ہے؟ قوت فطریہ کے فقدان کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صلہ رحیمی پالنے کا حکم دیا ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ آپ صلہ رحیمی کو کیا کرے؟ پالے، اور اس کی حفاظت کرے. اور فطرت بھی یہ چاہتی ہے، ماں کے ساتھ محبت فطری ہے، باپ کے ساتھ محبت فطری ہے، خالہ کے ساتھ محبت فطری ہے، پوپی کے ساتھ محبت فطری ہے، چاچا کے ساتھ محبت فطری ہے، اور اس طریقے سے خالہ ذات، پوپی ذات، چاچا ذات کے ساتھ محبت کیا ہے؟ فطری ہے. لہذا قوت فطریہ کے فقدان، یعنی قوت فطریہ جو ہے نا، اس کا فقدان کس کے پاس ہوتا ہے؟ کس میں ہوتا ہے؟ فاسق میں. تو فاسقوں کے دوسری علامت یہ ہے کہ وہ جو قوت فطریہ ہے اس کا فقدان ہوتا ہے فاسقوں کے اندر، اور وہ فطری رشتوں کو بھی کیا کرتے ہیں؟ پامال کرتے ہیں. جہاں فطرتن جو ہے نا محبت ہوتی ہے، اور فطرت آدمی کو مجبور کرتی ہے کہ ان رشتوں کا خیال رکھا جائے اور ان کو پالا جائے. یہاں بہت زیادہ کمی کی جاتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی پالنے کی وجہ سے خرچے بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی پالنے سے آپ کے مال میں برکت آئے گی، مال اضافہ ہوگا، مال میں اضافہ ہوگا. آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مال میں اضافہ ہو، صلہ رحمی پالا کریں. اور صلہ رحمی ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ عزیز و اقارب میں سے جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کے پاس جائیں گے، جو ہمارے پاس نہیں آتا ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، نہیں. سل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساک، جن کے ساتھ رحم کے رشتے ہیں اگر وہ نہیں آتا تو آپ جایا کریں، اگر وہ نہیں پالتا تو آپ پالا کریں، اسی کو صلہ رحمی پالنا کہتے ہیں. اور عزیز و اقارب میں سے اگر کوئی پالتا ہے آپ پالتے ہو، یہ تو جواب ہے، یہ صلہ رحمی پالنا نہیں بلکہ یہ کیا ہے، جواب ہے. جو آپ کے ساتھ، جو آپ کے عزیز و اقارب میں ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں اور آپ کے غمی خوشی میں آپ کے پاس نہیں آتے ہیں، کمی کوتاہی کرتے، آپ ان کے پاس جائے کرے غمی خوشی میں تعلق رکھا کرے، یہ صلہ رحمی ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تیسری علامت فاسقین کی جو فقدان ہے قوت عقلیہ کی، پہلی علامت فقدان پہ قوت ایمانیہ کی، دوسری علامت فقدان پہ قوت فطریہ کی، اور یہ جو تیسری علامت ہے یہ فقدان ہے کس کی؟ قوت عقلیہ کی. اس لیے کہ فسادی وہی ہوتا جس کے پاس عقل نہیں ہوتی، جذباتی بھی وہی ہوتا جس کے پاس عقل کی کمی ہوتی. جذبات عقل کو جلا دیتی ہے، عقل کو کھا جاتی ہے، جذبات ختم کر دیتی ہے. ہمیشہ بے عقل آدمی جذباتی ہوتا ہے، اور عقل مند کے اندر تحمل ہوتا ہے، برداشت ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی جذباتی ہے تو سمجھو کہ یہ بے عقل ہے، اس کے پاس عقل کی کمی ہے. لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ سنگ نہیں لڑانی چاہیے، جذباتی لوگوں کے ساتھ، اس لیے کہ جذباتی کیوں ہے؟ عقل کی کمی ہے. اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو جذباتی نہ ہوتا، عقل کی کمی کی وجہ جذباتی ہے. تو ظاہر ہے جب عقل کی کمی ہے تو بے عقلوں سے سنگ لڑانا یہ اپنے آپ کو جو ہے نا کیا کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے. اور اس طریقے سے بیڑ کی مکیوں میں ہاتھ جو ڈالے گا تو روتا پہ رہے گا. بچنا چاہیے ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں سے سنگھ لڑانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. کیف تکفرون باللہ، اچھا، ویفسدون فی الارض، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ تیسری علامت ہے فقدان قوت عقلیہ، کہ زمین پر، زمین میں یہ کیا کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی فاسقین کے انجام کو بیان کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ تباہ ہے اور یہی لوگ برباد ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہ دلیل عقلی کا تتمہ ہے. پہلے آپ کے سامنے دعویٰ آیا اور دعوے کے بعد پھر دلیل عقلی بیان کی گئی، افاقی اور انفسی، اور اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی دلیل عقلی کا تتمہ بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ تتمہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، استفہام برائے تعجب ہے اور اس طریقے سے برائے انکار ہے، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کی، وکنتم امواتا، جبکہ یہاں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم بے جانتے، تم بے جانتے، بے جان نطفہ، اور نطفے سے پہلے اناج، اور اناج سے پہلے مٹی، تو مٹی سے جو ہے نا آپ کے ذرات چلے ہیں پھلوں میں، اناج میں آ گئے، اور اناج سے جو ہے نا پھر آپ کے ماں باپ کے جسموں میں چلے گئے، اور وہاں سے پھر ایک بے جان نطفہ بنا. یہ آپ کے جو ہے نا حقیقت ہے، اور یہ آپ کی اصلیت ہے. اس لیے صوفیاء کرام انسان کی تعریف کیا بیان کرتے ہیں، اولہ جیف و آخرہ جیف وما بینہما یحمل القذر، شوروں میں ناپاک پانی، اور جب آخر میں مر جائے گا تو کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا کیا ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا، اور اس طریقے سے بدبو ایسی نکلے گی کہ گھر میں کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو شوروں میں گندا پانی، آخر میں گلا سڑا جسم، اور جس زمانے کے اندر یہ چلتا پھرتا ہے اور کنگھی جو ہے نا دائیں بائیں کا بالوں میں چلاتا ہے،
اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے نا ہٹنے کا نام نہیں لیتا. کالے سے کالے آدمی جو ہوتا ہے نا وہ بھی اللہ پاک ایک نظام ہے, اپنی شکل صورت سے کتنا مطمئن ہوتا ہے, کتنا مطمئن ہوتا ہے, یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی شکل سے نفرت کرتا اور دن رات روتا رہتا تو کتنی تکلیف ہوتی سب لوگوں کو. لیکن اللہ پاک کا نظام ہے وہ بھی بہت مطمئن ہوتا ہے اپنی شکل صورت سے, اور شیشے سے جو ہے نا وہ شیشے کے سامنے سے ہٹتا نہیں ہے, اور کنگھی جو ہے نا وہ ہاتھ سے ہٹاتا نہیں ہے, مسلسل لگا ہے اپنے بالوں کے اندر, کبھی کیا نخرہ کرتا ہے اس کے ساتھ, کبھی کیا نخرہ, اور پھر اس میں جو ہے نا کنگیاں چلاتا رہتا ہے. لیکن یہ جو زمانہ ہے اس کے اندر بھی میں اور آپ سب ہم گندگیوں سے بھرے پڑے ہیں, گندگی کے مٹکے ہیں, اندر سارا گند پڑا ہوا ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر گوشت کو چڑھایا, چمڑے کو چڑھایا, شیشہ نہیں لگایا. ورنہ اگر شیشہ لگا ہوتا اور گند نظر آتا تو نہ آپ میرے سامنے کھانا کھا سکتے, نہ میں آپ کے سامنے کھانا کھا سکتا. اس لیے یہ انسان کی حقیقت ہے, انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حقیقت میں کیا کرے, غور فکر کرے, اپنی حقیقت کو سامنے لائے. پھر تکبر کی جو مہلک بیماری ہے وہ آپ کو نہیں لگے گی. متکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ دنیا مجھے حقیر سمجھتی ہے. اس لیے کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو آدمی کھڑا ہوتا ہے, نیچے لوگ جس طریقے سے اس کو چھوٹے نظر آتے ہیں تو یہاں سے دیکھنے والوں کو بھی وہ چھوٹا نظر آتا ہے. یہ حال متکبر کا ہے. ایوب خان کی قبر کے اوپر یہ شعر لکھا ہے, ایل مکبین المخبین علی الارض المجبین کما کنتم کذا کنا کما نحن تکوننا. ایک خلیفہ تھا بنو عباس کا, اور وہ قبرستان سے گزر رہا تھا, اپنے شاہی سواری پر سوار تھا, تو اس کے گھوڑے نے جب قبر کی مٹی کو سونگا اور قبر کے گھوڑے کے نتنوں سے نکلنے والی ہوا سے جب مٹی کے ذرات اڑے تو وہاں سے جو ہے نا ایک آواز آئی, ایل مکبین المخبین علی الارض المجبین کما کنتم کذا کنا کما نحن تکوننا. اے تکبر و غرور کے ساتھ شاہی سواری پر سوار ہو کر انسانوں کو خاطر میں نہ لانے والے, جو حالت آج آپ کی ہے اور آپ انتہائی تکبر سے جو ہے نا تکبر آپ کے اندر بھرا ہوا ہے, انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے ہو, جب شاہی سواری پر سوار ہوتے ہو یا جب شاہی تخت پر جو ہے نا تخت نشین ہوتے ہو. یہی حالت گزشتہ کل میری تھی, وہ بھی کسی خلیفے کا قبر تھا, میں بھی اس طریقے سے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا تھا, تکبر کی ہوا جو ہے نا ہر وقت بری رہتی تھی. لیکن جو حالت آج میری ہے, منو مٹی کی نیچے پڑا ہوں, جو سلوک میرے ساتھ یہاں ہو رہا ہے وہ میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے, آنے والے کل یہی حالت تمہاری ہوگی. اس لیے اس جگہ کے لیے تیاری کرو اور اپنے غبارے سے تکبر کی ہوا کو نکالو, اپنے آپ کو پاک صاف کرو. اس لیے کہ یہ وہ بیماری ہے جو آدمی کی آخرت کو تباہ کر دیتی ہے. اس لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں اگر تکبر کی بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنی حقیقت کو روزانہ سامنے لایا کرے, سامنے رکھے, یہ میری حقیقت ہے اور یہ میری حالت ہے. کیف تکفرون باللہ ہے, کس طریقے سے تم انکار کرتے ہو اللہ کے, وکنتم امواتا جبکہ تم کیا تھے, بے جان نطفہ, فاحیاکم اللہ نے, اسی اللہ نے تم سے کیا بنا دیا, خوبصورت انسان بنا دیا, خوبصورت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا. جو شکل صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے, یہ شکل صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر کسی اور مخلوق کو نہیں دی, کسی اور مخلوق کو نہیں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ شکل اور صورت سے پاک ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جسم رکھتے ہوتے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ شکل اور صورت رکھتے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شکل کو, اسی جسم کو, اسی صورت کو اپنا دے جو اللہ نے انسان کو دی. ابو جعفر منصور کے زمانے میں موسیٰ بھی نہیں, عیسیٰ نے بیوی سے کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے تین طلاق. بعد میں خیال آیا کہ ظاہر بیوی تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے, یا طلاق واقعی ہو گئی. پریشان تھا, بادشاہ کے پاس گیا. اس زمانے میں لوگ بادشاہوں کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر جاتے تھے, آج کل کے طرح تو ہوتے نہیں تھے. کہ یہاں جب کسی سڑک سے ملک کا صدر وزیر اعظم گزرتا ہے تو وہاں دائیں بائیں جو ہے نا پولیس اور فوج کھڑی ہو جاتی ہے, اور اس طریقے سے دور دور تک جو ہے نا انسانوں کو سڑک پر آنے نہیں دیا جاتا, ملنا تو دور کی بات ہے. پریشان آدمی تھا بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ اس طریقے سے جملہ میری زبان سے نکلا ہے، میری بیوی بھی پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں. اس نے سارے علماء کو اکٹھا کیا، سارے علماء نے کہا کہ طلاق واقع ہو گئی. کون سی عورت ایسی ہے دنیا کے اندر جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہو؟ کیونکہ دنیا کے اندر اگر اس سے زیادہ کوئی خوبصورت چیز ہوتی تو اسی کے ساتھ خوبصورتی کی تشبیہ دی جاتی ہے. اور اب تک دنیا بھر کے شعرا نے اگر حسن کے اندر تشبیہ دی ہے تو کس کے ساتھ دی ہے؟ چاند سورج کے ساتھ دی ہے. اس لیے سب سے زیادہ خوبصورت طلاق واقع ہو گئی. پھر ایک عالم کو بلایا تو اس نے کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی. کہا کیسے؟ کہا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے سب سے زیادہ حسین شکل صورت انسان کو دی ہے. چاند سورج انسان کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ چاند سورج انسان کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ انسانوں کے اندر جس کے شکل صورت سب سے جو ہے نا کمزور ہے وہ بھی چاند سورج سے زیادہ خوبصورت ہے. لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو حسن دیا ہے تو وہ حسن کی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ادا کرے. اور اگر متعارف حسن میں کچھ کمی ہے، رنگ اچھا نہیں ہے، شکل صورت جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے، تو وہ بہت خوبصورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خوبصورتی کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تقویٰ کو بڑھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں آدمی کو جو سفید چمڑی دی ہے تو فتنے اس کے ساتھ لگے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنوں سے میری حفاظت کی، فتنے حسن سے اللہ پاک نے میری جو ہے حفاظت کی. یوسف علیہ السلام کو حسن نے کہاں پہنچایا؟ جیل پہنچایا؟ نہیں پہنچایا، حسین تھا نا. لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت بھی دی تھی، تو علم کی طاقت سے پھر جو ہے نا وہ بادشاہت کی کرسی پر جو ہے نا آ کے بیٹھ گئی. یہ ہے علم اور وہ ہے حسن. حسن نے کہاں پہنچایا اور پھر علم نے کہاں پہنچایا. اس لیے جو دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس نعمت کا نعم البدل نہیں ہے. قدر کرے اس نعمت کی، قدر کرے اس نعمت. ثم فأحياكم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شان سے تیرے جسم کو ماں کے پیٹ میں تیار فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر پرچی بھی ڈالی، روح بھی ڈالی، اور روح کے ساتھ ساتھ پرچی بھی ڈالی. جاؤ میرے بندہ، دنیا کے اندر یہ پرچی ہے، اس میں آپ کی عمر اتنی ہے، اس میں آپ کا رزق اتنا ہے، اور اس طریقے سے یہ مسائل آئیں گے، یہ مشکلات آئیں گے، یہ حوادث آئیں گے، اور یہ بلیات جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پرچی بھی آپ کے گلے کے اندر ڈال دی. مطلب یہ ہے کہ آپ کے حفاظت اور آپ کے بقا کا سارا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشگی فرمایا ہے، اور اسی کی سرٹیفکیٹ بھی اللہ پاک نے آپ کے گلے میں ڈال دی. ثم یمیتکم، تاکہ مال وسل کے لیے ہو تو حیات برزخی. ثم یمیتکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کیا کرے گا؟ دنیا میں آنے کے بعد موت کو حملہ آور کر دیتا ہے. اب موت جو ہے نا وہ کب حملہ آور ہوتی ہے؟ کسی کو ایک دن کے بعد، کسی کے اوپر جو ہے نا مہینے کے بعد، کسی کے اوپر جو ہے نا سال کے بعد، کسی کے اوپر جو ہے نا 20 اور 30 اور 40 اور 50 اور 100 سال کے بعد بھی موت جو ہے نا کیا ہو جاتی ہے؟ حملہ آور ہو جاتی ہے. لیکن مستقل یہاں کسی نے نیرے نہیں ہے، سب نے یہاں سے جانا ہے، اور موت کا مزہ سب نے چکھنا ہے. ہر آدمی کے اوپر موت کیا ہوگی؟ حملہ آور ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، کلو شین حالکن اللہ وجہ، سب مریں گے صرف اللہ باقی رہے گا. ثم یحییکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے. اب اگر تعقیب مال وصل ہے تو حیات برزخی مراد ہے، اور اگر تعقیب مال وصل کے لیے ترقی کے لیے ہے تو پھر یہ ہے کہ باس بعد الموت مراد ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہمیں کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر ہم واپس جائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں آپ کے سامنے. تو اللہ کی یہ ساری نعمتیں آپ کے سامنے ہیں، اور یہ سارے انقلابات آپ کی زندگی میں آ رہے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے، کچھ انقلابات ایسے ہیں کہ جو آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے بھائی پیدا ہو گئے، آپ کی بہنیں پیدا ہو گئی، اور اس طریقے سے آپ کے جو ہے نا اپنی اولادیں پیدا ہو گئی. آپ نے ان کو دیکھا تو اس سے جو ہے نا ایک سبق آپ کو مل گیا کہ آپ بھی انہی راستوں سے گزر کر آئے ہو. آسانی کے ساتھ جو ہے نا یہ علم حاصل ہو سکتا ہے نا. تو جب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، اس کے بعد کفر کی گنجائش نہیں ہے، انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر مخلوق کی عبادت میں لگ جائے اور مخلوق کی پوجا میں لگ جائے.
تاوخ شوشتے
کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے. زمین کا ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا فرمایا. زمین کی مٹی سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, زمین کے اندر پیدا ہونے والے پتھروں سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, زمین کے اندر پیدا ہونے والی لکڑیوں سے بھی ہم کیا کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں. ساری چیزیں ہمارے فائدے کا سامان ہے اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا. ثم استوى الى السماء, پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہو گئے کس کی طرف؟ زمین بچھانے کے بعد اللہ متوجہ ہو گئے آسمانوں کی طرف. اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے مادے کو پیدا فرمایا, دعا جو آسمان کا مادہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا فرمایا, اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے پوری زمین کو پیدا فرمایا, اور پوری زمین پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی دوبارہ متوجہ ہو گئے کس کی طرف؟ آسمانوں کی طرف. اور پھر آسمانوں کے جو انجماد ہے آسمانوں کے اندر, پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان سب چیزوں کو پیدا فرمایا, اور اس طریقے سے جو نظام ہے آسمانی نظام ان تمام نظاموں کو پھر اللہ تبارک و تعالی نے نصب فرمایا. تو آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے دو دن لگا دیے اور زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے چار دن لگا دیے, کیونکہ رزق کا انتظام اور اس طریقے سے ہمارے آسائش اور آرائش کا سارا انتظام اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر جو ہے نا رکھا ہے, اور آسمانی نظام سے زمین کے اندر یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ تیار ہو رہی ہے اور اس طریقے سے ہمارے استعمال کے قابل ہو جاتی ہے, اور پھر ہم اس کو اپنے گھروں میں لے کے آتے ہیں اور اس طریقے سے عزت کے ساتھ ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں. تو اس سے اپنے رب کو پہچانو. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کر لیا, تمہارے جو ہے نا وہ تمام چیزیں جس نے تمہارے لیے پیدا کی جو زمین کے اندر ہے. ثم استوى الى السماء, پھر متوجہ ہو گئے آسمان کی طرف. فسواهن سبع سماوات. ثم استوى الى السماء, اس کے بعد فسواهن سبع سماوات, یہ بدلی تفسیری ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کی طرف متوجہ ہو گئے, بدلی تفسیری. جب آسمانوں کی طرف متوجہ ہو گئے تو کیا بن گئے؟ سات آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا تمہارے سروں کے اوپر. وہ بکل شئ علیم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ علیم ہے. اگر قدرت ہو علم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں بن سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر سانپ ہے اور آپ کے پاس بندوق ہے, آپ کے پاس لاٹھی ہے, اور اس طریقے سے آپ کے ہاتھوں میں طاقت ہے, آپ سانپ کو مار سکتے ہو, لیکن سانپ اس وقت جو ہے نا آپ مار سکیں گے جب آپ کو معلوم ہو کہ سانپ یہاں بیٹھا ہے. طاقت آپ کے پاس ہے لیکن جگہ معلوم نہیں ہے کہ سانپ کہاں بیٹھا ہوا ہے. تو باوجود طاقت رکھنے کے آپ سانپ کے قتل میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. کامیابی تب ملے گی جب آپ کے پاس کیا ہوگا؟ علم بھی ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی قدرت کے ساتھ علم بھی رکھتے ہیں. وہ بکل شیء علیم, اللہ تبارک و تعالی نے کمال کے ساتھ زمین کو پیدا فرمایا اور آسمانوں کو اٹھایا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے کیا رکھتے ہیں؟ قدرت کے ساتھ علم بھی رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کے مطابق قیامت تک آنے والے انسانوں کو جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری کے سارے اللہ پاک نے زمین کے اندر ودیعت فرمائی, اور اسی طریقے سے آسمانی نظام کو جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ نظام بھی آسمانوں میں کیا کر دیا؟ نصب فرمایا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے آپ کے اوپر کہ آپ جامعہ عربیہ احسن العلوم میں تفسیر کا جو ہے نا درس لے رہے ہو. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مدرسے کو بہت امتیازی شان عطا فرمائے ہے. بہت کم وقت میں حضرت شیخ الجامعہ نے جس اخلاص کے ساتھ مدرسے کی بنیاد رکھی ہے, بہت کم وقت میں اس مدرسے نے وہ درجات عبور کر لیے کہ جو مقام اور دو جو درجات بڑے بڑے مدارس نے طویل سفر میں جو ہے نا عبور نہیں کیے. الحمدللہ بہت کم وقت میں مدرسہ اس مقام پر کھڑا ہے جہاں بہت سارے مدارس جو ہمارے مدرسے سے بہت پہلے قائم کیے گئے وہاں ابھی تک نہیں پہنچ سکے. طلباء کا سیلاب ہے اور دور حدیث میں ہر سال بہت بڑی تعداد میں طلباء شریک ہوتے ہیں اور مدرسے کے بہت سارے شاخیں ہیں اور اس طریقے سے ہزاروں طلباء ان شاخوں کے اندر قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اصل علم کی آواز کو اتنا طاقتور بنایا. یہ حضرت شیخ کا اخلاص ہے کہ ساری دنیا کو اصل علم جگا رہا ہے اور ساری دنیا کو اصل علم جو ہے نا وہ بیدار کر رہا ہے اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اصل علم کی آواز سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت سے نوازا ہے اور اس طریقے سے یہاں بیٹھ کر اصل علم ساری دنیا میں دین کی دعوت کو عام کر رہا ہے اور اس طریقے سے دین کے خدمت کے اندر مشغول اور مصروف ہے. اس سال بھی مختلف ممالک کے اندر لوگ ہمارے درس نظامی کے اسباق میں شریک رہے اور اسی طریقے سے دور حدیث میں شریک رہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو خواتین کا نصاب ہے وہ وہی ہے کہ جو بنین کا نصاب ہے اور ایسی خواتین جو ہے نا آسٹریلیا میں اور اس طریقے سے یورپ اور مغرب کے اندر ہمارے درسوں کے اندر شریک رہی کہ جنہوں نے اولا سے لے کر دور حدیث تک جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ شریک رہی اور ہم سے جو ہے نا وہ علم حاصل کرتی رہی. تو یہ ایک امتیازی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مدرسے کو دیا ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اخراجات بہت زیادہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شیخ کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قدم بقدم جو ہے نا مدد فرمائی ہے اور نئے نئے منصوبے جو ہے نا جب وجود میں لائے جاتے تھے تو فوراً جو ہے نا تکمیل ہو جاتی تھی. ابھی بہت بڑی مسجد جو ہے نا وہ زیر تعمیر ہے جامع مسجد مفتی محمود اور اسی طریقے سے بڑے بڑے شاخیں بنی ہیں الحمدللہ. ایک ایک شاخ جو ہے نا وہ اتنی بڑی ہے کہ جو مرکز ہے تقریباً اس کے برابر ہے. تو آپ لوگوں سے جو ہے نا یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ مدرسے کے اساتذہ ہو اور قیمتی اساتذہ ہو, لہذا آپ جہاں بھی جائیں گے کام کریں گے تو آپ کے کام کے اندر ظاہر ہے مدرسے کا حصہ تو ہے لیکن آپ نے جامعہ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور اپنے استادوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور اس طریقے سے مدرسے کے ترقی کے لیے اور مدرسے کے تعمیرات کے لیے جو ہے نا دن رات آپ نے دعائیں مانگنی ہے. کیونکہ حضرت شیخ تو اب ہمارے ساتھ نہیں رہے لیکن انہوں نے بنیاد رکھی ہے اس کار خیر کی اور بہت سارے شاخیں ان کے حیات میں جو ہے نا وہ تعمیر ہو گئی ہے. تو مولانا انور شاہ صاحب کی کوشش یہی ہے اور اس طریقے سے جو مدرسہ کی انتظامیہ ہے ان کی کوشش یہی ہے کہ مولانا نے جس کار خیر کی بنیاد رکھی ہے یہ کار خیر اور آگے جائے اور اس طریقے سے ایک تحریک کی شکل اختیار کرے اور اس طریقے سے جو ہے نا پورے ملک میں اور اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر جو ہے نا یہ تحریک پھیل جائے. تو اس کے لیے آپ لوگوں کے دعاؤں کی اشد ضرورت ہے, اس لیے کہ جو طاقت دعا میں ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. اور ظاہر ہے آپ علماء ہو اور آپ کی بڑی قربانیاں ہیں اور اس طریقے سے جوانی کی خوبصورت زندگی آپ نے اس کار خیر کے اندر خرچ کر ڈالی ہے. تو جو مقام مرتبہ آپ کا ہے یہ مقام اور مرتبہ کسی اور کا نہیں ہے, جو طاقت آپ کے دعاؤں میں ہے یہ طاقت کسی اور کے دعاؤں میں نہیں ہے. اس لیے آپ جہاں بھی جائیں گے, جہاں بھی رہیں گے, جہاں بھی دین کے کام کریں گے, آپ نے اپنے جامعہ کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرنا ہے اور آپ نے حضرت شیخ کو اور اس طریقے سے مدرسے کو اور مدرسے کے استادوں کو اپنے دعاؤں میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے اور اس طریقے سے مدرسے کے کا جو نظام ہے اس نظام کی مضبوطی کے لیے اور اس نظام کے آگے جو ہے نا بڑھانے کے لیے اور اس نظام کے ترقیات کے لیے آپ نے ہمیشہ جو ہے نا دعائیں مانگنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا تعلق علماء کے ساتھ, مدارس کے ساتھ اور اسی طریقے سے خاص کر جامعہ عربیہ سلم کے ساتھ اس طریقے سے زندہ تابندہ فرمائے. اللہم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء, اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور, اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجر بک نستعین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.